مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وزين لهم الشيطان أعمالهم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کئی ہفتوں سے ایک بیان چل رہا ہے کہ انسان جب اچھے کام کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے تین بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. ایک رکاوٹ ہے شیطان، ایک رکاوٹ ہے آپ کا اپنا نفس، آپ کی چاہتیں، اور ایک رکاوٹ ہے کلچر، ماحول. تو آج بھی اسی کو لے کے چلوں گا میں. دماغ میں چیزیں آتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، بات سے بات نکلتی رہتی ہے. ابھی جب میں ممبر پہ بیان کے لیے بیٹھا ہوں، ایک بات مسلسل دماغ میں آ رہی تھی آپ لوگوں کو دیکھ کے، کہ آپ اتنے سارے لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، اس امید سے آتے ہیں کہ ہم یہاں آئیں گے یا کسی بھی عالم کا بیان سنیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اسی نیت سے آتے ہیں. پیسے تو ملتے نہیں ظاہر ہے، کوئی کھانا بھی نہیں ملتا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے اور تو کوئی نیت ہو نہیں سکتی. نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے عمل کا پتہ چلے گا اور اچھے عمل کی موٹیویشن ملے گی. غلط نیت ہوتی تو نہ آتے، ایسا ہی لگتا ہے. فار ایگزامپل، میں یہاں اللہ نہ کرے چرس لے کے بیٹھ جاؤں کہ آج جمعے میں میں چرس بانٹوں گا، میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں آتا کہ یار ہم یہاں چرس کے لیے، تو وہ ہے چرسیوں کے پاس جاؤ، آپ برساتی نالوں میں جاؤ. چرچ تو ایسی جگہوں پہ ملے گی نا آپ کو. مسجد میں ہم بھائی اچھی بات سننے کے لیے آتے ہیں، تبھی نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، ٹوپی پہن کے، پورے ہفتے میں ایک ہی دفعہ تو ٹوپی پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں کیا سننے کو ملے گا، یہ اچھی بات. لوگ اپنے آپ کو واعظ کے حوالے کرتے ہیں، خطیب کے حوالے کرتے ہیں، عالم کے حوالے کرتے ہیں، مذہبی اسکالر کے حوالے کرتے ہیں کہ جی آپ کہیے، ہم سننا چاہتے ہیں. یہاں بھی ایک بات سمجھو، اس اچھے عمل میں شیطان کیا کرتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، بڑی گڑبڑ کرتا ہے شیطان. شیطان کیا کرتا ہے، پہلے تو آپ کو جانے نہیں دے گا، آپ جائیں گے نا. شیطان یہ کرتا ہے، وائز کے ساتھ بھی شیطان گڑبڑ کرتا ہے کہ لوگوں کو ایسی چیز میں ڈالو جو تمہیں آتی ہے، جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ بات نہ کرو، وہ بات کرو جو تمہیں معلوم ہے، چاہے لوگوں کو اس کی ضرورت بولو نا نہ بھی. یہ باعث کے ساتھ شیطان کرتا ہے کہ غلط چیز کو کیا کر دیتا ہے، مزین. ابھی میں اس کو مثال سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. یہ آج کل اسکالرز کے ساتھ ہو رہا ہے. اور سامعین کو شیطان یہ پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ جس کی بات سننے میں لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، تو مزے کو دیکھو، نالج کو دیکھو کہ نالج بڑھ رہی ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. نہیں، یہی بات سمجھ لیں. دین کی وہ نالج جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ نالج آپ کی پریکٹیکل لائف کو تباہ کر رہی ہے. لوگ اس پہ بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، واہ واہ کیا نالج ہے والا آدمی ہے یار، کیا نالج ہے، کیا مجمع لگایا ہے، تمہیں کیا فائدہ ہوا اس سے. جس آدمی کو منزل ہی کا پتہ نہ ہونا کہ میں نے جانا کہاں ہے، وہ اس کو ہم آسان زبان میں یہ کہتے ہیں، جس کا خود اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا وہ ہمیشہ دوسرے کے ویژن کا حصہ بنتا ہے. آپ اگر کسی اسکالر کو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں یا کسی واز میں جا کے سن رہے ہیں اور آپ کا ایک ہدف نہیں ہے کہ میں کیوں سن رہا ہوں، تو آپ اس اسکالر کا کے ویژن کا حصہ بن جائیں گے، اور عین ممکن ہے اس اسکالر کا ہدف، اچھا جملے کی مکمل کرتے ہیں، اس اسکالر کا ہدف اچھا نہ ہو، سمجھ رہے ہو، اس کا اپنا ہدف کوئی خراب ہو. یہ ممکن ہے کہ اس کا اپنا ہدف ٹھیک نہ ہو. آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی اسکالر کا بھی ہدف ٹھیک نہیں ہے تو پھر کس کا ہوگا؟ تو بھائی دیر آر ویریس ٹائپس آف اسکالر. انگلش کا ہمیں کچھ تو فائدہ ہوا ہے اسکول میں پڑھنے کا. اسکالر کی بہت ساری قسمیں ہیں، بعض لیبل دین کا ہوتا ہے لیکن مقصد اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ چورن بیچنا. یہی ہو رہا ہے کہ عوام یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کچھ اسکالرز کو سن رہی ہے، عوام میں یہ ہوش نہیں ہے کہ ہم اس اسکالر کے پاس آئے کیوں تھے اور یہ ہمیں لے کے جا کس طرف رہا ہے، یہ کدھر لے کے جا رہا ہے ہمیں، تو ہمیں کہیں اور لے کے جا رہا ہے. میرا جب لوگوں سے تعلق ہوا نا، ظاہر ہے بہت ہر طرح کے لوگ مارکیٹ میں آئے، ان میں کچھ مخلص بھی، کچھ ایسے تھے جو ہم سے تعلق کر کے اپنا چورن بیچنا چاہتے تھے. بہت مارکیٹ میں جب آدمی لوگوں سے ملتا ہے تو مارکیٹ تو پتا ہے آپ کو، مارکیٹ ہے وہ، تو عجیب عجیب چیزوں سے واسطہ پڑا نا، عجیب عجیب چیزیں. بعض لوگ آئے عقیدت اور محبت میں ہاتھ چوم رہے ہیں، ہم یہ سمجھے کہ ان کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں بکوا رہے ہیں، کیمرے کے پیچھے ان کا چورن رکھا ہوا ہے. اب میں پوری چیز کا نام نہیں لوں گا، وہ بندہ سمجھ جائے گا یہ تو میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں پوری نہیں بتاؤں گا کیا تھا. ہم شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں سر پہ، ہم محبت دے رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں، پیچھے چورن رکھا ہوا ہے. صحیح ہے نا، چورن کا کوئی بھی نام دے دو، اوریجنل تھا چورن نہیں، کوئی پروڈکٹ تھی، کوئی پروڈکٹ، اس کو نام دے دو کہ ہاشمی چورن. اب ہاشمی والوں کو نا آپ ملامت کریں، میں فرضی نام دے رہا ہوں، پتہ نہیں ہاشمی چورن ہے بھی، ہاشمی سرما لگا لو، وہ ڈبا کیا ہو رہا ہے، وہ پبلسٹی ہو رہی ہے اس کی. کچھ لوگ اسپانسر کر رہے ہیں، مفتی صاحب آپ ایسا کریں، فلاں کا انٹرویو لیں اور ان کو لانے لے جانے میں جو خرچہ ہوگا ہم کریں گے. ہم بڑے خوش یار, اتنے نیک لوگ دنیا میں ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے. بالکل بھی نہیں آنے والی, اتنے نیک لوگ مارکیٹ میں یار. پتہ چلا کہ یہ پیچھے پورا کیا چل رہا ہے, گیم چل رہا ہے. پاکستانی قوم یار, اس کی قابلیت کو داد دو آپ. ہمیں پتہ بھی نہیں, ہم چورن بکوا رہے ہیں, اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں جب بھائی آپ نے اگر چورن بیچنا ہے تو بتا کے بیچو نا بھائی. مفتی صاحب میں جو آپ کی عقیدت میں ہاتھ چوم رہا ہوں, خدا کی قسم مجھے آپ کے ہاتھوں سے بدبو آتی ہے. بالکل دل نہیں چاہ رہا چومنے کا, مجبوری ہے, کمپنی بنائی ہے, اسے لانچ کیا ہے, تو آپ کے ویورشپ بہت ہے, تو چلیں یار. یہ کہہ دو ان کو, پتہ ہے یہ کہہ گے تو ہم کریں گے نہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم تو عقیدت محبت میں سیلفیاں اور یہ سب چیزیں, لیکن در حقیقت ہم کسی دوسرے کے ویژن کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہمیں نہیں پتہ. ہم سمجھ رہے ہیں محبت ہے, عقیدت ہے, لیکن ہم کیا بن رہے ہیں, کسی دوسرے کے ویژن کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. تو جیسے اسکالر کسی دوسرے کے ویژن کا حصہ بن جاتا ہے, ایسے ہی دوسرے بھی اسکالر کے ویژن کا حصہ بن جاتے ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اسکالر کا بھی بعض دفعہ اپنا کوئی ویژن ہوتا ہے, سمجھتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہو وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ اس کا بھی اپنا ہو سکتا ہے کوئی ویژن ہو. اس کا ویژن کسی خاص فرقے کو پروموٹ کرنا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا ویژن ایک نیا فرقہ بنانا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا ویژن خود کو معاشرے میں پروموٹ کرنا, مشہور کرنا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا ویژن دولت کمانا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب ہمارے پاس کوئی لیبورٹری نہیں ہے, یہ لیبورٹری لفظ نہیں ہے, لفظ یہ کچھ اور ہے, لیکن اردو میں لیبورٹری چلتا ہے. جیسے اردو میں پیٹرول کو پیٹرول بولتے ہیں تو چلتا ہے نا, کیونکہ لوگ پھر کہہ رہے تھے یار یہ لیبورٹری دیکھو پتنی کہاں سے سیکھی. بھائی پاکستان میں لیبورٹری ہی چل رہا ہے ہمارے, ویسے اس کی پروناؤنسیشن کچھ اور ہے. کچھ لوگ اردو میں جب آتے ہیں نا تو اردو اپنے حساب سے کانٹ چھانٹ کر کے اس کو, ہر زبان کی عادت ہے. ہاں اگر وہ اردو میں بہت زیادہ استعمال ہی نہیں ہو رہا تو پھر اس کی پروناؤنسیشن آپ کو بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کوئی لفظ اردو کا حصہ بن گیا ہے تو پھر جیسا ہے ویسا ہی چلاؤ مارکیٹ میں اس کو, سمجھتے ہو؟ تو اچھا انگریز میں کچھ چیزیں بڑی خاندانی ہیں. انڈینز جو ہے نا ان کا لب و لہجہ انگلش بولنے کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے نا, گوروں والا تو نہیں ایکسنٹ ان کا. تو گورے نے تھوڑا دل بڑا کیا, اس نے کہا کہ انڈیا کی اتنی کروڑوں کی آبادی ہے, وہ الگ ٹائپ کی انگلش بول رہے ہیں, تو اتنی آبادی جب ایک انگلش بول رہی ہے تو اس کو بھی ایک انگلش کا حصہ فرض کر لو. تو ڈکشنری میں اب لکھا ہوتا ہے یو کے لندن والی انگلش میں اس کو یوں پڑھا جاتا ہے, امریکن میں یوں پڑھا جاتا ہے, آسٹریلین میں یوں پڑھا جاتا ہے, انڈین یوں. تو گورے نے کام خاندانی کیا, اس نے کہا یار اتنی بڑی آبادی جب ایک لفظ ایسے بول رہی ہے تو بس وہ بولنے دو, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرو, اس کو فرض کر لو کہ یہ بھی انگلش کا ایک طریقہ ہے. یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے گورے ترقی کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. ہمارے ہاں لکیر کے فقیر ہیں, سمجھتے ہو؟ خیر ٹاپک چینج ہو جائے گا, لکیر کے فقیر کی مثالیں پھر آنا شروع ہو جائیں گی. بھائی ویڈیو نہیں بناؤ بیٹا, لکھا ہوا ہے نا. دیکھا نا یہی تو فرق ہے, انگریز ترقی کیوں کر رہے ہیں, ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے ترقی. یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ بصورت دیگر کاروائی کی جائے گی. اب کاروائی کا مفہوم بہت وسیع ہے, ہم نے اس پہ لکھا ہے کہ ویڈیو نہ بنائیں. پہلے لکھا تھا قانونی کاروائی کی جائے گی, میں نے کہا کہ پولیس کے حوالے کریں گے ہم پکڑ کے. پھر ہمارا مشورہ ہوا کہ مارا جائے گا, ہم نے کہا ہم کیوں مارے بھائی, یہ تو کیس بن جائے گا بلا وجہ. تو اتنی ٹینشن تھی کہ ہم لکھیں کیا, کہ جو ویڈیو بنائے گا کیا کیا جائے گا اس. تو کوئی لفظ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر ہم نے کہا اس کو مبہم چھوڑ دو, جس نے ویڈیو بنائی اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی. کاروائی کا لفظ بہت, جیسے جب آپ نے کسی کو بہت بڑی گالی دینی ہو تو آپ کو تو وہ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہو گے, تو بہت بڑا وہ ہے. اب وہ میں وہ جو چاہے فٹ کر لے تو آپ بھی محفوظ ہو گئے، زبان بھی پاک صاف. کیا کریں، ہمیں چٹکلے سے چٹکلے آتے ہیں دماغ میں. ملا نصیر الدین کا ایک بڑھیا سے، بڑھیا کہیں جا رہی تھی تو بیچاروں کے کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا، کیا ہو گیا، بڑھیا نے گالی دے دی ان کو، تو انہوں نے بھی آگے سے جواب میں گالی دے دی. بڑھیا کو اور غصہ ہے، اس نے ایک اور گالی دی، انہوں نے ایک اور گالی دی، اس نے پھر ایک گالی، انہوں نے گالی. اب گالیوں کا مقابلہ شروع. تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ بھائی تو اگر گالیوں کا مقابلہ کر رہی ہے نا، تو ایسا کر جتنی گالیاں تجھے آتی ہے ساری تو دے دے ایک دفعہ میں مجھے، تاکہ تجھے تسلی ہو جائے. بڑھیا کو موقع مل گیا، بڑھیا نے کہا اب تو میں اپنی بھڑاس نکالتی ہوں، جتنی گالیاں اس کو آتی تھیں. اب ممبر پہ تو ہم نہیں دے سکتے نا، ویسے ممبر کے بغیر بھی نہیں دے سکتے، لیکن ممبر پہ زیادہ برا ہے. جتنی فحش گالیاں، غیر فحش گالیاں ساری بڑھیا نے دے دی، تھک گئی وہ گالیاں دے دے گا. ملا صاحب بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں، کہا اور سوچ لے کوئی گالی رہے تو نہیں کہ سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے ایک اور گالی لے کر آئیے. کہا تسلی کر لے، سوچ لے کوئی گالی رہنا گئی ہو تجھے حسرت ہوگی. اس نے پھر ایک اور گالی، جب بالکل تھک گئی اس نے کہا میرے پاس گالیوں کا پٹارا ختم. ملا نے کہا یہ جتنی گالیاں تو نے دی ہیں یہ بھی، اور اس کائنات میں جتنی ہیں، جتنی تھیں اور قیامت تک جتنی ہوں گی، وہ ساری ایک کوٹلے میں اور وہ تجھے. بڑھیا کو بڑا غصہ آیا، یہ تو ہول سیل کے حساب سے. بڑھیا نے پھر گالی نکالی ایک، ملا نے کہا کوٹلے میں، یعنی ریورس ہو کے کدھر جا رہی ہے، وہ جتنی اب تو دے رہی ہے نا ساری اس رومال میں پہلے سے موجود ہے. پھر وہ غصے میں ایک اور گالی نکالتے کہہ رہے اس کوٹلے میں. تو یہ گالی دینے کا وہ طریقہ ہے جس میں آپ خاندانی گالی بھی دے دیتے ہو اور آپ کی زبان بھی خراب نہیں ہوتی. تو ہم نے یہاں مبہم طور پہ لکھا ہوا ہے، جو ویڈیو بنائے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی. کاروائی کا مفہوم بہت وسیع ہے، آپ جس معنی میں اس کو لینا چاہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا میں، ہاں تو بعض دفعہ خوب سمجھو، آپ جیسے کسی، جیسے کوئی اسکالر کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کون سی کمپنی نے اپنا چورن بیچا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا، زیادہ گہرائی میں جاؤں گا، اصل میں جب تک پوری واقعہ نہیں بتاؤں گا مزہ نہیں آئے گا. ہوا کیا ہے، ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیا کیا ہوا ہے، بس چھوڑو یار، وہ سمجھ جائیں گے نا جنہوں کو کہیں گے یار یہ تو بالکل ہی. تو جب پہ ہم چھوڑو یار، اصل میں وہ بندہ سمجھ جائے گا. وہ کیا کہ پہلے وہ کم ذلیل کیا جو اب ویڈیو پہ بھی ہمیں ذلیل کر رہے ہو، تو بس چھوڑو رہنا، بس چورن بکتا ہے. بات تو ہمارے اپنے دوست ہیں، ان کے پاس تو ہم کچھ چلے جاتے ہیں محبت میں کہ چلو یار کوئی بات نہیں، لیکن اسکالر دوسرے کے ویژن کا حصہ بنتے ہیں تو خوب سمجھ لو، اسی طرح عوام بھی اسکالر کے ویژن کا حصہ بنتی ہے. تو عوام کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو ہم سن رہے ہیں، چاہے فیس بک ہو، چاہے جمعے کی تقریر ہو، چاہے ممبر ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو یا ٹیلی ویژن ہو، ایسا تو نہیں ہے ہم اس کو سن کے کسی اور طرف نکل رہے ہیں، اس کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں. اب یہ پتا کیسے چلے گا، کیا خیال ہے، پتا کیسے چلے گا کہ ہم اس اسکالر کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں یا ہم اپنے ویژن کو، ہم اپنے ویژن کی طرف جا رہے ہیں اس اسکالر کو سن کے، یہ پتا کیسے چلے گا؟ پہلی بات، آپ کو اپنا ویژن متعین کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتا چلے میری منزل ہے کیا، میں کسی مذہبی اسکالر کو کیوں سنتا ہوں، میں کسی موٹیویشنل اسپیکر کو کیوں سنتا ہوں، میرا ہدف کیا ہے. آپ کو اپنا ہدف ہی نہیں پتا ہوگا تو یہ طے کیسے کرو گے کہ یہ اسکالر مجھے میرے ہدف کی طرف لے کر جا رہا ہے یا اپنے ہدف کی طرف لے کے جا رہا ہے. ارے بھائی آپ نے کیا کیا، کہیں رشتہ چاہیے تھا آپ کو، کیا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو نہیں کسی بندے کو رشتہ چاہیے تھا کہیں, اس نے لڑکی والوں کے پاس آپ کو بھیجنا تھا سفارشی بنا کے, اس کو پتا ہے آپ جاؤ گے نہیں ہیں بھائی, آپ اس کے کام آؤ گے نہیں, اس نے آپ کو لارے رپے کرا دیے کہ یار ایک جگہ بہت زبردست ہے اور زبردست رشتہ ہے آپ چلے جاؤ, اس کو پتا ہے کہ وہ اس کو دیں گے نہیں, لیکن اس بہانے ہماری کیا ہو جائے گی وہاں انٹری ہو جائے گی, تو وہ بھیج آپ کو رہا ہے کرنا, خود چاہتا ہے نا وہ, اس کو پتا ہے. یہ ایک ہمارے دوست نے کہیں پیغام بھیجا نکاح کا, ریجیکٹ ہو گیا, جب ریجیکٹ ہو گیا نا تو اس کے دوست کو پتا چلا جن کی عمر 55-60 سال کی تھی, اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار میرا رشتہ کیا ہو گیا ریجیکٹ, تو دوست نے کہا کہ میں بھیجتا ہوں اپنا رشتہ, میں 55 سال کا ہوں میں بھیجتا ہوں, فوراً انکار ہوگا لیکن تمہیں ہاں کر دیں گے کہ یار یہ عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں, اس سے تو وہ بہت اچھا تھا, کیا خیال ہے؟ طریقہ بتایا آپ لوگ کو. تو اب یہ دیکھو دوست جو 55 سال کا تھا یہ جا تو رہا تھا یہ شو کرنے کے لیے کہ میں اپنے رشتے کے لیے جا رہا ہوں, لیکن حقیقت میں کس کے ویژن کو پورا کر رہا ہے؟ دوست کے. اس کو پتا ہے وہاں جو ریجیکٹ ہو گیا نا, جب میں جاؤں گا تو وہ کہیں گے یار دیکھو ہماری بچے کے لیے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, تو وہ والی چیز بہتر تھی. تو یہ دنیا میں گیم ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے, کیسا گیم بتایا آپ کو میں نے, یہ بہت سارے گیم دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی اسکالر کو سننے کے لیے آئیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا ہدف کیا ہے. اگر آپ نے ہدف متعین نہیں کیا, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یوٹیوبر اور فیس بکیے یہ اسکالرز آپ کو تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے, یہ آپ کو اپنے ہدف کا حصہ بنا دیں گے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا ہدف ہے کیا. اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کا ہدف بزنس ہے, آپ کا ہدف کیا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, کہیں بھی آپ چاہتے ہو یار میں بزنس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلے کم سے کم انویسٹمنٹ میں اور کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. تاجر کا یہی ہدف ہوتا ہے نا, پتہ نہیں میں کون سی زبان میں سمجھوں. بھائی تاجر کا ہدف کیا ہوتا ہے یار, کوئی ایسا کاروبار بتاؤ انویسٹمنٹ کم سے کم, محنت کم سے کم, ارننگ زیادہ سے زیادہ, وہی کامیاب تاجر ہوتا ہے. میں نے تو تاجروں سے بھی ملتا ہوں, بعض تاجر ہوتے ہیں جو ہماری دوستی, ہم صبح شام ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں, بیانات میں جا رہے ہیں, ادھر میں ادھر سندھ گیا بیان میں ہمارے ساتھ گئے, ان سے کہتا ہوں یار تم کماتے کس ٹائم پہ ہو, سارا دن تو تم میرے ساتھ ہو ہے بھائی, مجھے شک ہونے لگتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ زرداری صاحب سے تعلقات ہو ان کے, سارا دن کس کے ساتھ ہو. میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہو, وہاں جا رہے ہو, وہاں جا رہے ہو, وہاں جا رہے ہو, ہماری ایکٹیویٹیز تو میں نے کہا آپ نے دیکھ لی, کبھی وہاں بیان کبھی وہاں بیان, کبھی جامع ترشید جا رہے ہیں, کبھی ادھر مرغیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں, کبھی بکری کا دودھ نکال رہے ہیں, کبھی بکری کا غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بیمار ہو گئی ابھی چوزے بیمار چل رہے ہیں, رات یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا لہسن کوٹ کے ان کو پلاؤ, وہ میں نے اسکرین شاٹ لے لیا. تو ہماری ایکٹیویٹیز تو کبھی شادیوں کی بات کر رہے ہیں, کبھی خود کر رہے ہیں استغفر اللہ, کبھی جو ہے تو ہماری تو سارا دن یہ گزر رہا ہے اس میں. تو جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے بھائی, یہ چینل چل رہا ہے, یہ بیانات چل رہے ہیں, یہ شارٹ کلپ چل رہے ہیں, یہ تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں, یہ جناب مسائل کا سیشن چل رہا ہے, تو لوگ آگے دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں بھائی یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کی ارننگ دبا گئے ماشاء اللہ, لیکن سارا دن آپ کس کے ساتھ ہو, کبھی کماتے ہوئے دیکھا نہیں. تو وہ بتاتے ہیں پھر کہ بھائی ہم ایسے کماتے ہیں, بندے بٹھائے ہوئے ہیں, بس فون کر کے پوچھ لیا ہاں بھائی ٹائم پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا, ان بندوں پہ بندہ رکھ دیا ہے. میں نے کہا جب تک خود نگرانی نہیں کرو بندہ جو ملازمین وہ پہنچیں گے کہاں آپ کے آفس, کہہ رہے ہیں ان پہ بھی بندہ رکھا ہوا ہے. جب پیسہ آ جاتا ہے نا آدمی کے پاس تو ہر کام پیسہ کر رہا ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے. ہر کام کیا لوگ کم بخت پیسہ خرچ نہیں کرتے, کنجوسی دکھاتے ہیں, اس لیے سارا بوجھ خود اٹھا رہے ہوتے ہیں. پیسہ جب آئے نا آپ کے پاس تو کام کم کرو, اپنے کاموں کو پھر دین کی تبلیغ میں زیادہ لگاؤ,
باقی سارا کام کس سے لو؟ بولا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور بندہ رکھ لو. اگر پیسہ زیادہ ہے نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ کنٹرولنگ میں ہی سارا پیسہ خرچ ہو جائے آپ کا. تو میرا اپنا اصول یہی ہے, میرا جو اپنا لائف اسٹائل ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فارغ کرو. جو کام دوسرے سے لے سکتے ہو وہ خود بولو نہیں. میں جامعۃ الرشید میں تقریباً 22-23 سال ہو گئے فتوے کا کام بھی کر رہا ہوں نا, مسائل آتے ہیں وہ لکھتا ہوں میں, مسائل آتے ہیں. یہ میں اپنے شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا آپ کو, میں آپ کو موٹیویشن کے لیے کہ یہ زندگی کا اصول بنا لو. فتوا لکھتا ہوں میں, جو مسائل آتے ہیں پھر سینئر مفتیان کرام اس کو دیکھتے ہیں. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ بھائی میں فتوا لکھ رہا ہوں, کمپوز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, پھر اس پہ حدیث تلاش کرنی ہے, وہ لگانی ہے, پھر اس قرآن کی آیت تو دلائل لکھتے ہیں, پھر فقہ کی عبارتیں, ایسے پورا فتوا ہوتا ہے کمپلیٹ. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ یار یہ میں بیٹھ کے گھنٹہ کیوں لکھوں, یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا, کمپوزر سے کرواؤ یہ کام, اسی یہ کام کس سے کرواؤ. تو میرا اب ٹائم کم خرچ ہو رہا ہے, آؤٹ پٹ زیادہ ہے. تو آپ کے اگر کچھ بھی مالی حیثیت آپ کی اللہ نے اس میں کچھ برکت دی ہے تو اس پیسوں کو سب سے زیادہ ٹائم بچانے میں استعمال کرو, پھر بچا کے اس ٹائم کو اس کام میں لگاؤ جو دوسرے نہیں کر سکتے. یہ کام تو کمپوزر بھی کر لے گا نا. ارے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک عالم دین اگر سبیل لگا کے بیٹھ جائے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کہ پیاسوں کو میں کیا پلاؤں گا, پانی, تو وہ گنہگار ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے. تمہیں جو اللہ نے علم دیا ہے اس علم کو علمی صلاحیتوں میں لگاؤ. اس کام کے لیے آپ کسی اور کو بٹھا دو کہ بھائی مٹکوں سے پانی پلائے کرے لوگوں کو, یا لوگوں کو ترغیب دو. اگر پیسے دے کے نہیں بٹھا سکتے تو ترغیب دے کے بٹھا دو نا, ثواب تو ہے نا اس میں. آپ کیا کرو, آپ جو کام, دیکھو ایک ڈاکٹر کے حق میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, عالم کے حق میں سمجھ میں نہیں آتی. ایک ڈاکٹر کلینک بند کر کے اے او کلینک کا کوئی ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہو جس کا کام ہے ہڈی جوڑنا, اس سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہو, وہ کیا کرے, سبیلے لگا کے بیٹھ جائے. لوگ کہیں گے وہاں ہڈی ٹوٹے ہوئے لوگ پڑے ہوئے, بھائی یہ تو ان کو جا کے جوڑ دے, یہ پانی میں پلا دوں گا. کیونکہ میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں نا کہ عالم کا کام نہیں ہے سبیلوں سے پانی پلانا, تو لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ مولوی لوگ خود بھنے بنے ہوئے ہیں, دوسروں کو کہتے ہیں پانی پلاؤ. بھائی آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس سے اونچا کام کرو نا. تو اسی طرح کاروباری لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں, تمہارے پاس اگر کوئی قابلیت ہے تو تم جو کام ملازمین سے لے سکتے ہو وہ خود کیوں پان کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہو, سمجھ رہے ہو. لیکن کنجوسی, پیسہ کہیں بھی خرچ نہ ہو, یہ کنجوسی ہے. اس پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے درجنوں لوگوں کو آپ کی وجہ سے ملازمت مل جاتی ہے, ان کا بھی بیچاروں کا پیٹ بھرتا ہے. میں ایک بڑے جنرل اسٹور گیا شاپنگ کے لیے فرسٹ ٹائم, 4-5 سال پہلے, 3 گھر تھے نا, تو کسی نے کہا کہ آپ جو محلے کی راشن سے دکان لیتے, وہ لیتے ہو دکان سے راشن لیتے ہو, تو آپ جاؤ بڑے اسٹور پہ ہول سیل کے حساب سے ملے گا, آپ کی اتنی بچت ہوگی اور پورے مہینے کا راشن آ جائے گا ایک ہی دفعہ, بچت بھی دبا کے ہوگی, سمجھ رہے. میں چلا گیا, میں نے کہا چلو یار, لوگ ساری دنیا ہی مجھے پاگل کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب 3 گھروں کا راشن ایک چھوٹی سی دکان سے آ رہا ہے تو اس کی ریٹ بھی زیادہ ہیں اور ٹینشن بھی زیادہ ہے, تو کیوں نہ آپ پیسہ بچاؤ, بھائی کیا خیال ہے, بڑے اسٹور سے لو. آپ دیکھا ہوگا بڑے بڑے اسٹوروں پہ کتنا رش ہوتا ہے, ہم بھی نکل لیے 2 تاریخ یا 3 تاریخ کو, ایک دوست کو لیا ہم نے کہا چلو بھائی, اب ہم وہ ٹرالی لے کے گھوم رہے ہیں, او بھائی یہ والا شیمپو کہاں ہے, وہ ادھر رکھا ہوا ہے, وہاں جا رہے ہیں شیمپو لینے کے لیے, یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کون سا والا شیمپو گھر والوں نے لکھا ہوا ہے, چل بھائی یہ شیمپو ٹھیک ہی ہے. وہ بندے سے پوچھنا پڑتا ہے نا, پہلے تو بندہ ہی کون ہے پہلے تو وہ تلاش کرو کس سے پوچھیں. تو وہ وہاں رکھا ہوا ہے, ادھر جا کے وہاں سے ادھر جا کے 1.5 گھنٹہ ہمارا برباد ہو گیا. پھر ہم عجیب سے نا 1.5-2 گھنٹے تک گئے تیل لینے, اس کے بعد ہم نکلے وہ گرم مسالہ وہاں سے لینے, تو جا چٹنی مسالہ وہاں سے لینا ہے تو زیرا وہاں سے لینا ہے تو فلانا. بھائی وہ پاگل ہو کے میں نکلا نا وہاں سے. اس کے بعد میں نے اس بندے کے ذمے لگایا کہ یار کیلکولیشن کر بچت کتنی ہوئی ہے, تین گھروں کا سودا لیا ہے تو ذرا کالو کیلیشن کر کے, کیلکولیشن اور کالو کا لیٹر کو پتہ ہی ہوگا, ذرا بتا یار. تو پتہ نہیں کتنی بچت تھی, 1000 روپے کی, 1500 کی, 2000 کی. میں نے کہا یار یہ بیچارہ غریب جو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا کھوکھا, یہ اس کا حق نہیں ہے کہ 1000 اس کو دے دو, کیا خیال ہے؟ نہیں آئی بات میرا خیال. میں نے کہا یہ بیچارہ یہ کہ پاگل ہے یہ کہ چوری کرے گا, یہ ڈاکے ڈالے گا, سارے ان بڑے بڑے اسٹوروں میں گھسیں گے, اور یہ جو بڑے بڑے اسٹورز ہوتے ہیں ان کی کون سی اپنی حلال کی کمائی ہوتی ہے باپ دادا سے؟ یہ تو بینکوں سے کروڑوں روپے قرضہ لے کے سود پہ انہوں نے بڑے بڑے اسٹور کھولے ہوئے ہوتے ہیں. جو محلے میں بیٹھا ہوا ہے نا دکان کھول کے, اس نے خون پسینہ اس کے باپ دادا سے جو وراثت ملی اور اپنا خون پسینہ مل کے آج اس نے ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور بنایا ہوتا ہے, اس کو بینک تو قرضہ دے گا ہی نہیں کہ تیرے پاس ہے کیا. اور بڑے بڑے اسٹور کیا کرتے ہیں, اربوں روپے کروڑوں روپے کا سود پہ قرضہ لیا, حرام قرضہ, بڑے بڑے اسٹور بنا لیے. یہ پیسے کی تقسیم یہ نیچرل نہیں ہے. تبھی تو مالدار مالدار سے مالدار اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے, اسی سودی نظام کی وجہ سے. حلال حرام کی بات نہیں ہے, بڑے بڑے اسٹور سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری غیرت میری تو کم از کم نہیں برداشت کرتی کہ یار وہ 1000 آدمی محلے کے اس دکاندار کو پکڑا دے. تو ہمیں تو اتنی آسانی ہے, ہم تو نہ جا کے شیمپو تلاش کر رہے ہوتے ہیں دکان پہ, جنرل اسٹور والے کے بولتے ہیں بھائی یہ پرچی ہے سودے کی. میرا وصول یہی ہے, تینوں گھروں کی پرچیاں بھجوا دیتا ہوں, بلکہ اب تو واٹس ایپ کر دیتا ہوں دکان والے سے. وہ تمیز سے خود ہی ٹینشن لیتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, خود ایک ایک چیز تلاش کرے گا اور گھر پہنچا دے گا راج. چل بھائی تو اس میں اگر آپ کے 1000-1500 زیادہ چلے گئے تو کون سی قیام پیسہ, 1000 روپے میں آپ کے 2 گھنٹے اگر بچ گئے تو ٹائم بھی تو ایک قیمتی چیز ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ کہہ رہے ہو پیسہ قیمتی چیز ہے, تو کیا ٹائم قیمتی نہیں ہے؟ پیسہ خدا کی قسم 100 بار جا کے واپس آ سکتا ہے. آپ کا جو ٹائم جنرل اسٹور میں 2 گھنٹے کسی بڑے شاپنگ مال میں گزر گئے, قیامت آ جائے گی ایڑیاں رگوڑو گے, یہ 2 گھنٹے آپ کو واپس نہیں ملیں گے. اور یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے, کوئی ثواب میں نہیں آ رہی ہے. اس 2 گھنٹے میں آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور بدنظری الگ, ہم تو 3 ہو گئی ہماری اللہ, لیکن جو کنوارے چھڑے چھاڑ ہیں, میں جس کو لے کر گیا تھا اس کی 1 تھی. اب وہ باہر نکل کے کہہ رہے یار میں تو عجیب, اتنی انٹیاں گھوم رہی ہیں یہاں پہ اور اتنے عجیب فیشنیبل خواتین ہیں. میں نے کہا تم ہی لے کر آئے ہو ہمیں, ہمارا تو کوئی موڈ. اور ٹینشن بھی وہ بیچارہ دیندار تھا, تو دیندار ہی کو ٹینشن ہوتی ہے نا, دنیا دار آدمی کو کیا ٹینشن ہو گئے گا. چلو کہہ رہے 2000 میں کوئی اتنا گھٹیا سو, اگر 2000 بھی بچ گئے, 2000 بھی بچ گئے اور ناشتہ بھی ہو گیا, تو اس کے تو مزے ہیں. اور بہت سے لوگ جاتے ہی اس چکر میں ہیں انٹیاں دیکھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں شیمپو کون خریدنے جا رہا ہے, شیمپو کون خریدنے جا رہا ہے, رونق ہی لگی ہوئی ہے. خیر وہ زیادہ میں ان چیزوں میں نہیں جاتا. تو بدنظری کا گناہ الگ ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے بدترین جگہیں بازار ہیں اور بہترین جگہیں مسجدیں ہیں. بازار میں جا کے انسان کی روحانی کیفیت ختم ہوتی ہے, سکون برباد ہوتا ہے, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. بازار جائیں ضرورت کے لیے, اس سے انسان کی روحانی کیفیت ختم ہوتی ہے, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب آپ مارکیٹوں میں جاؤ گے آپ دیکھو کہ دولت پیسہ اور لوگ خرید, جو مالدار لوگ ہیں وہ کیا خرید, غریب آدمی تو وہاں جائے گا یار میری بیگم نے مسور کی دال لکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھو کیا کیا لے کے جا رہا ہے یہاں پہ, دنیا کی محبت. تبھی جب بڑے بڑے شاپنگ مالز میں جایا کرو تو واپسی پہ قبرستان کا چکر لگاتے ہوئے آیا کرو, تھوڑا سا وہاں سے ٹن مارا. یہ ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے جتنے بھی شاپنگ مال ہیں بیچ میں قبرستان سب کے پڑتے ہیں الحمدللہ. ادھر جاؤ ادھر قبرستان, ادھر جاؤ ادھر قبرستان. تو واپسی پہ قبرستان دیکھا کرو کہ یہ بھی بڑے بڑے جنرل اسٹور سے شاپنگ کیا, بلکہ بہتوں کے تو اپنے اسٹورس تھے. ایسا لیٹے ہیں نا قبر میں جا کے کہ پاکستان کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. نہ پولیس تو ہر ایک اچھے اچھوں کو اٹھا دیتی ہے. تو میرا میں کوئی فتوا نہیں دے رہا کہ آپ جنرل اسٹور بڑے بڑے اسٹور سے شاپنگ کو حرام نہیں کہہ رہا, جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, اگر آپ 1000 روپے بچا لو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن میں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ ٹائم بچانے کو زیادہ فوکس کرو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک جھگڑا آیا دو آدمیوں کا, کچھ چند ہزار کا جھگڑا تھا نا, حضرت کو انہوں نے بنا دیا ثالث کہ آپ فیصلہ کریں. اب حضرت نے جب جن کا دیکھا تو حضرت کو لگا اس میں ٹائم بہت لگے گا, اور حضرت درمیان میں ثالث بن بھی چکے تھے, تو جس نے دعویٰ کیا تھا نا اس نے میرے اتنے ہزار دینے, حضرت نے کہا تو یہ مجھ سے لے لے, میری بھی جان چھوڑ دے اور اس کی بھی جان چھوڑ دے. سمجھ رہے, وہ حیران ہو رہا ہے کہ میں اس سے لوں آپ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی میری نظر میں جتنے پیسے کا تو مطالبہ کر رہا ہے نا, ٹائم کی ویلیو ان پیسوں سے زیادہ ہے. تو خاندانی لوگوں تو ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی, کہ ٹائم اور پیسوں میں سے وہ کس کو ترجیح دیتے ہیں, وہ ٹائم کو. ہاں اتنا پیسہ لگ رہا ہے ٹائم کہ آپ کو پھر بعد میں سارا ٹائم پیسہ کمانے میں لگ رہا ہے, وہ تو اتنا نہیں ہو جتنا افورڈ کر سکتا ہے. میرا خیال ہے 1000-2000 روپے میں اگر آپ کے 2 گھنٹے بچ رہے ہیں گھر کی شاپنگ میں, تو ایک نارمل, تو بہت غریب ہے بیچارہ وہ, تو چلو ٹھیک ہے اس کے لیے تو مجبوری ہے. نارمل آدمی جو متوسط گھرانے کے لوگ ہیں, دو وجہ سے دو چیزیں سوچا کریں, ٹائم کو زیادہ فوکس کریں کہ یار پیسہ چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں, نمبر دو اس غریب کو فوکس کریں جو آپ کے محلے میں ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا, اس کا بھی حق ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو پالے, اس نے بینکوں سے قرضے لے کے دکان نہیں کھولی ہے, اس کے ابا کی وراثت میں اس کو ایک دکان ملی تھی بےچارے کو, ٹھیک ہے نا, پھر محنت کر کر کے اس نے بڑھایا اس کو, تو وہ اس کا جو دولت کی تقسیم ہے وہ نیچرل طریقے سے ہو رہی ہے. تو خیر, اچھا تو ہم پھر دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں, یہ تو قیام تام درمیان میں بہت چلتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کا, ہاں میں مثال سے بات سمجھا رہا تھا کہ جیسے ایک تاجر کا ہدف کیا ہوتا ہے, کم سے کم انویسٹمنٹ, کم سے کم ٹائم اور ارننگ زیادہ سے زیادہ. تبھی یوٹیوب پہ آج کل آ رہے ہیں ہم آپ کو ایسا طریقہ بتاتے ہیں گھر بیٹھے پیسے کمائیں, یہ کریں وہ کریں, آ رہا ہوتا ہے نا ایسا. اب آپ کسی اسپیکر کو سننے کے لیے گئے کہ یار یہ کلاسز لیتا ہے اور اس کو بزنس کا بہت زیادہ تجربہ ہے, تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کے اپنے تجربے شیئر کرتا ہے جس میں یہ بتاتا ہے کہ کم سے کم انویسٹمنٹ, کم سے کم ٹائم اور زیادہ سے زیادہ ارننگ کے کیا طریقے ہیں. آپ گئے اس کے پاس, وہ بیٹھ گیا بنو امیہ کا واقعہ لے کے, وہ کیا بیٹھ گیا, بنو امیہ ایسے تھے, بنو امیہ کی یوں, بنو امیہ کی جتنی گالیاں معین اختر نے بلب کے رشتے داروں کو دی تھی, معین اختر کے ماموں نے, وہ ساری گالیاں وہ کس کو دے رہا ہے, بنو امیہ, بنو امیہ کی ایسی کی تیسی, بنو امیہ تو ایسے تھے, بنو امیہ کے لونڈے تھے اور فلانے تھے اور ڈمکانے تھے, وہ بریلوی مولانا نے یہ کیا, دیوبندی مولانا نے بولو یہ کیا, اس نے یہ کیا, وہ وہابی ہے تو وہ دیوبندی ہے, تو فلانا ہے تو ڈمکانا ہے. آپ آ گئے جوش میں, یار کیا خاندانی تقریر کی ہے بندے نے, کیا نالج ہے ہر بندے کے پاس. پھر وہ فلانے کو چیلنج, تو فلانے کو چیلنج. آپ دو بندے گئے تھے, ایک آپ اور ایک آپ کا دوست. آپ اس کی اسپیچ سے بڑے متاثر, کیا تقریر ہے یار, رف الیدین, ٹانگیں چوڑی, ٹانگیں پتلی, اور وہ فلاں بھی ایسا, وہ فلاں بھی ایسا, وہ فلاں نے یہ کروایا, فلاں نے یہ کروایا, فلاں فاسق. پوری گھنٹے کی تقریر سنی, آپ بڑے انسپائر ہو رہے ہو. آپ کا دوست عقل مند تھا, وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ سالے ہمیں کیا فائدہ ہوا اس سے, فائدہ نہیں ہو رہا, بنو امیہ ثابت ہو گیا نا, بنو امیہ دو نمبر لوگ تھے, بتا تیری نالج میں اضافہ نہیں ہوا, تجھے پتا چل گیا نا بنو امیہ کے لونڈے کیسے تھے, اور بنو عباس بھی دو نمبر تھے, اور خلافت عثمانیہ بھی بدعتی تھے, اور فلانے بھی ایسے تھے, اور ڈمکانے بھی ایسے تھے, اور وہ بھی ایسے تھے, اور وہ بھی ایسے تھے, اور یہ بھی ایسے تھے, اور وہ بھی ساری دنیا کیا تھی غلط. کتنی نالج میں اضافہ ہوا ہے یار, نالج میں زبردست اضافہ ہو. تو آپ کا دوست عقل مند بولے گا بھائی تو یہ نالج لینے کے لیے آیا تھا یہاں پہ؟ اس سے تو یہ ہوا ہے کہ جو بزنس جس کو پروموٹ کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے اسکل سیکھنے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو کہیں تیل لینے. اس سے تو ایک اور نقصان ہو گیا کہ جو تھوڑا بہت مذہب اور علماء کی محبت تھی عقیدت تھی وہ بھی کہاں گئی؟ ساتھ ساتھ تیل لینے. اس آدمی کی عقیدت دل میں بیٹھ گئی ہے کہ دنیا میں یہی ایک ٹھیک ہے, باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟ تیل لے. تو یہ اپنا چورن بیچ رہا ہے, یہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے, یہ اپنی عقیدت ہمارے دل میں بٹھانا چاہ رہا ہے. عقل مند کہے گا بھائی تو جس کو سننے کے لیے گیا ہے نا وہ تیرے ہدف کو فوکس نہیں کر رہا, اس کا اپنا ایک ہدف ہے, ویژن ہے جس کا تو حصہ بن چکا ہے. عقل مند یہ کہے گا. بے وقوف کہے گا بنو میاں ایسے تھے, ٹھیک ہے نا, بنو عباس کی ایسی کی تیسی, خلافت عثمانیہ کی ایسی کی تیسی, صوفی ایسے ہوتے ہیں, دیوبندی ایسے ہوتے ہیں, بریلوی ایسے ہوتے ہیں, اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں. عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرے ساتھ ہوا, تیرے ساتھ یہ ہوا ہے, کاروائی کی جائے گی. اگر آپ نے ویڈیو بنائی تو کیا کی جائے گی؟ کاروائی. تیرے ساتھ یہ ہوا ہے, ایسی کاروائی ہوئی ہے کہ تجھے پتہ ہے ہی نہیں. آج کل یوٹیوبرز میں, یوٹیوب پہ جو اسکالرز آ رہے ہیں بہت سے, یہ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے, بہت سے یہ کر رہے ہیں اور آپ کو لاشعوری طور پر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کا چونکہ اپنا کوئی ہدف ہے ہی نہیں, آپ دوسرے کے ہدف کا حصہ بن رہے ہیں. وہ جو بزنس کی اسکل سیکھنے کے لیے آپ کا دوست آیا نا, اس نے فوراً پکڑ لیا کہ بندہ دو نمبر ہے. کیوں؟ وہ ایک ہدف لے کر آیا تھا کہ یار اس نے جو پوسٹر لگایا ہے, اس نے جو لیبل لگایا وہ یہ کہ اسلام سکھا رہا ہوں میں, سوری بزنس سکھا رہا ہوں میں, تو یہ تو ہمیں کچھ اور سکھا رہا ہے, یہ تو بنی امیہ کے لوڈوں کی بات کر رہا ہے, یہ تو چورن چٹریوں کی بات کر رہا ہے. تو یہی کام کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ جب کسی اسکالر کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ سنتے ہو دین کے لیے, تو یاد رکھو دین کا مفہوم تو بہت وسیع ہے. آپ کو پہلے یہ متعین کرنا پڑے گا میں پیدا کیوں ہوا ہوں, ٹھیک ہے نا, مجھے خدا نے بنایا ہے خاص ہدف. وہ کیا ہدف ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں, مجھ سے محبت کریں, مجھ سے تعلق قائم کریں. تو میرا ہدف یہ ہے کہ مجھے موٹیویشن ملے, مجھے نماز کی توفیق ملے, مجھے زکات کی توفیق ملے, صدقات و خیرات کی توفیق ملے, مجھے جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو, میری عبادت میں لذت پیدا ہو, مجھے تلاوت کا شوق پیدا ہو, میرے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہو, میرے دل میں علماء کی محبت پیدا ہو. کیونکہ اگر آپ ساری دنیا سے سمٹ کے دو چار اسکالرز پہ آ کے بند ہو گئے, یہ اسکالرز کل مر جائیں گے, اس کے بعد کیا کرو گے آپ؟ آپ تو دین سے دور ہو جاؤ گے, کوئی نیا آئے گا وہ ان کو غلط کہہ رہا ہوگا. تو آپ کا جب ہدف متعین نہیں ہوتا تو آپ کسی اور کے ہدف کا حصہ بن جاتے ہو. تو ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ہدف وہی جو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن بار بار بیان کرتا ہے. قرآن کیوں کہتا ہے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ کیوں سناتا ہے؟ کیا رف الدین کے جھگڑوں کے لیے سناتا ہے؟ قرآن کی نظر میں اس مسئلے کی ویلیو ہوتی تو حدیث میں اس کی ویلیو ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان کرتے کہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہوتا. ان چیزوں کو ویلیو قرآن و سنت نے دی نہیں ہے, تبھی تو اختلاف ہوا اس میں. جن چیزوں کو قرآن و سنت نے ویلیو دی ہے ان میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہوا. قرآن نے ویلیو دی توحید کے مسئلے کو, اس میں امت میں اختلاف نہیں ہے. جنہوں نے کیا وہ امت سے خارج ہیں, وہ تو امت سے خارج ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں لائیو سیشن لیتا ہوں, کسی نے مجھ سے پوچھا, خاتون نے, کہ مفتی صاحب یہ جو قرآن کی آیتیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, اتنی واضح ہے تو پھر یا علی مدد کے نعرے لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, ہی کا مطلب صرف تجھ سے, تو پھر یا علی مدد کیا, یا غوث اعظم مدد کیا, یا رسول اللہ مدد کیا؟ اتنی واضح ہے تو آپ سمجھاتے نہیں لوگوں کو. میں نے کہا یہ اتنی واضح ہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے, لوگوں کی جو مشرق ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا, عقل ماری گئی ہے. اور میں نے کہا یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الہم ارجلو یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ تم چلتے ہو, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے بہت سے لوگ پیدا کیے جن کے دل ہیں اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہندو بتوں کی عبادت کرتا ہے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی سینس بنتی ہے؟ وہ بھی تو کتنی، ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، ان کے انجینئر بھی ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ، وہ یہ کام کر رہے ہیں، کوئی سینس بنتی ہے؟ جیسے اس کی سینس نہیں بنتی، ایسے ہی مسلمان کے لیے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کی کوئی سینس نہیں بنتی۔ اس عقیدے کو قرآن نے سورۃ چار کی طرف پانچ دفعہ دن میں ہم پڑھ رہے ہیں، پانچ ٹائم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کیا ہیں، جن کو قرآن و سنت نے واضح انداز میں بیان نہیں کیا، اس کا مطلب قرآن ان میں اختلاف کو برداشت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑے مسائل نہیں ہیں۔ تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جس چیز کو فوکس کر رہا ہے وہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا تم کرتے کیا ہو، اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہارا سلوک اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہے، ماں کے ساتھ کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، نماز ٹائم پہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، رمضان کے روزے رکھتے کہ نہیں رکھتے ہو، جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ جس اسکالر کی تقریر سن کے آپ میں یہ موٹیویشن پیدا ہو رہی ہے اور آپ پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ آپ کو آپ کے ہدف کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور جو آپ کو اختلافی مسائل کی آگ میں دھکیل رہا ہے آپ کو، اور بنو میاں کے واقعات اور فلانے کے واقعات اور فلانا ایسا تو ڈمکانا ایسا تو، نام لے لے کے لوگوں پہ رد کرنا جس سے نفرتیں پیدا ہوں، انسان کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ اٹ مینس وہ آپ کو اپنے ویژن کا حصہ بنا رہا ہے، وہ آپ کے ہدف کو فوکس نہیں، وہ اپنا چورن بیچ رہا ہے، چاہے لیبل کچھ بھی لگا دے وہ۔ آج کتنے لوگ ہیں جو امت کو ان اب دیکھو، گاندھی صاحب نام میں عام طور پہ نہیں لیتا، لیکن کچھ اسکالرز نے تو ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا، ایسا بیڑا غرق کیا ہے، اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ ایک بہت بڑے طبقے کو اسلام کے بنیادی عقائد سے ہٹا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا، قادیانی بھی کیا کرتے ہیں، یہی تو ہمارا قادیانیوں سے صرف ختم نبوت کا جھگڑا تھوڑی ہے، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے لہدیث ہوں، چاہے دیوبندی، کوئی بھی ہوں، چاہے عرب ہوں، چاہے عجم ہوں، ان کے قادیانیوں سے مناظرے اسی بات سے ہوتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ حیات ہیں۔ قادیانی حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جتنی حدیثیں وہ کہاں فٹ کریں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ فٹ کریں۔ وہ غامدی صاحب نے یہی کام کر دیا، لوگ کہہ رہے ہیں ان سے دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بھائی آپ ان سے اپنا آپ کا ویژن پورا نہیں ہو رہا، آپ ان کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں، یہ اسلام تھوڑی سکھا رہے ہیں آپ کو، اسلام تو وہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اس میں تو یہ کہ جو آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے، خارج ہے، کافر ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں قادیانیوں کو کافر مت کہو، ہم کسی کو کافر قرار دینے کے اہل نہیں، ہم کو ہم ٹھیکیدار نہیں ہے کہ دیکھو کیسا اچھا لیبل لگا دیا، کہہ رہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مسلمان کافر کہنے والے، کیوں نہیں ہوتے، جس کو اللہ کافر کہے آپ کیوں نہیں ہوتے اس کو کافر کہنے والے، لیبل آپ نے کیا لگا دیا، ہم کون، بڑی لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے طلبا۔ غامدی صاحب سے پوچھا گیا کیا قادیانی کافر ہیں، انہوں نے کہا میں مانتا ہوں نبی آخری نبی ہیں لیکن ہم کسی کو کافر کہنے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، لوگ کلیپنگ زبردست۔ او بھائی جو کلیپنگ کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ آپ کو آپ کے ہدف تک بندہ نہیں لے کے جا رہا، یہ آپ کو اپنے ہدف کا حصہ بنا رہا ہے، ان کا ایک ہدف ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا۔ آپ وہی بات کریں جو سارے کر رہے ہیں، کبھی پروموشن نہیں ہوگی مارکیٹ میں، جب تک کوئی نئی چیز لانچ نہیں کریں گے آپ کی پروڈکٹ نہیں چلے گی، یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ اتنا پکا ہے کہ جو آپ کے آخری ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے، خارج ہے، کافر ہے، وہ دور دور چار کی طرح کافر ہے۔ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کافر ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کافر ہے، میں کہوں گا بھائی کافر ہے، ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکیدار۔ ارے اگر بتوں کی عبادت کرنے والا بھی کافر نہیں ہے تو چھوڑ دو پھر اس قرآن کو حدیث کو۔ کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر نہ کہو، کیوں نہیں کہو، قل یا ایھا الکافرون ہے نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیے کافر ہو۔ کسی مصلحت سے کسی کافر کو کافر نہ کہنا کہ اس کے جذبات مجروح ہوں گے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی عیسائی آ رہا ہے تو آپ کہیں وہ کافر ادھر آ، یہ اخلاق کے خلاف ہے. یہ مطلب نہیں ہے ہرگز میرا کہ آپ خام خمے بولیں یہ کافر یہ کر رہا ہے کافر یہ کر رہا ہے. لیکن جب کوئی مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھے گا کہ یہ مسلم ہے یا کافر ہے تو مسلم بتائے گا کہ کیا ہے کافر ہے اور کیا کہے گا اس کو. لیکن آپ دیکھو کیا عزت کا انکار کر دیا محترم نے. ہمیشہ سے پوری امت میں اجماع ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی 3 مینسز اس کو عزت بولو گزارنی. قرآن بیان کر رہا ہے ایسی لاجک پیش کی ہے اس کی جو 100% غلط. لیبل کیا لگا دیا قرآن و سنت اسلام. لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ لاجک کیا پیش کی ہے کہ جی اسلام نے عزت کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ نسب کی حفاظت ہو. اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو پتہ چل جائے. اب چونکہ الٹرا ساؤنڈ سے اور ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے لہذا عزت گئی. بولو تو بھائی وہ اسلام نے اگر نسب کی حفاظت کے لیے عزت کا حکم دیا ہوتا 1 مینسز سے پتہ چل جاتا ہے. 3 مینسز کیوں کیے اسلام نے؟ شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن کیوں قرار دیے اسلام نے؟ بڈھی عورتوں پہ عزت فرض کیوں ہے؟ ان کو تو حمل کا امکان ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سارے سوالات کے جواب پی گئے. اور جب ان لوگوں سے جو ڈسکرپشن میں آپ جواب لکھو نا تو یہ کیا کر دیتے ہیں لنک کو کیا کر دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں. ایک طرف آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بنتے ہو کہ سب کو سنو تو بھائی جب آپ نے جو مسئلہ غلط بتایا ہے اس کا جواب جب ہم نیچے آپ ہی کے کمنٹس میں شیئر کر رہے ہیں تو آپ اس کو اڑا کیوں رہے ہو؟ لوگوں کو سننے دو نا, اس کو بھی سنیں اس کو بھی سنیں. تو یہ جتنے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں نا یہ ہوتے نہیں ہیں, یہ اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. کل میں غامدی صاحب کا کلپ سن رہا نیچے لوگوں نے کہا یار کتنے اچھے اخلاق ہیں کتنے پیارے اخلاق ہیں ان سے اخلاق مولویوں کو ان سے اخلاق سیکھنے چاہیے. جو آدمی غلط ہوتا ہے نا اگر اس کے انداز بھی غلط ہو اس کی پھر کوئی بھی نہیں سنتا. غلط بات کو ہمیشہ خوبصورت میٹھے شیرے میں بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میں نے اکثر قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے دیکھے ہیں کیونکہ قادیانی یہاں اقلیت میں ہیں. ان کو پتا ہے لوگ ہمیں عزت نہیں دیں گے, وہ اخلاق بھی اگر خراب کر لیں تو بالکل ہی بے عزتی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. کسی کے برحق ہونے یا ناحق ہونے کا اس کے اسٹائل سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق دلائل سے ہے. قرآن بیان کر رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا سولی نہیں دی گئی, بر رفعہ اللہ الیہ. اللہ کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف. حدیث بیان کر رہی ہے بخاری مسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں, لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدَلًا, ضرور بھی ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے حکم بن کے عادل بن کے. کتنی ساری حدیثیں ہیں. لوگ اسکالر کو سن رہے ہیں کہ یار ہم دین حاصل کریں گے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا چونکہ اپنا کوئی ہدف نہیں ہے تو آپ اگلے کے ہدف کا بولو شکار ہو رہے ہو. آپ شکار ہو رہے ہو. یہ چیز بہت زیادہ چل رہی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں اکثر لوگ کہ سنو سب کو خود تجزیہ کرو. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا, ایک حکیم صاحب تھے جو عطائی حکیم تھے, ان کی کوئی رپورٹ تھی بتائیے ٹماٹر کے بارے میں کس کے بارے میں یوٹیوب پہ آتی رہتی ہے نا. میں نے ان سے رابطہ کیا کہ یہ آپ ان کا یہ پورا سنیں یہ بتائیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر ہے یا کوئی ریلائبل حکیم ہے؟ میں نے کہا نہیں, کہا میں سنوں گا ہی نہیں. ڈاکٹر نے کیا کہا میرے پاس فالتو ٹائم میں کیوں سنوں اس. یہ بات جب علماء کرتے ہیں نا کہ بھائی جب تک کوئی پراپر عالم نہ ہو پراپر مفتی نہ ہو اس اسکالر کو سنو ہی نہیں تو لوگ فوراً لیبل لگاتے ہیں کہ یہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں. ڈاکٹروں کے بارے میں کبھی نہیں کہتے کہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کو لے جا کے کسی حکیم کا نسخہ دکھاؤ کوئی جعلی حکیم ہو وہ ڈاکٹر کہے گا بھائی کیوں ایک دفعہ دیکھ لے گا دو دفعہ دیکھو کیوں دکھا رہا ہے مجھے یہ کیا ہے یہ میرے لیول کا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہم سب کو سن کے خود فیصلہ کریں گے کون صحیح ہے. اگر آپ میں یہ صلاحیت ہوتی تو آپ میں اور عالم میں فرق ہوتا بتاؤ؟ پھر عالم بننے کی ضرورت تھی؟ کچھ چیزوں میں تو انسان فیصلہ کر لیتا ہے، جب علم کی گہرائی میں جائیں گے آپ تو پھر عوام فیصلہ نہیں کر سکتی، اس میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون سا اسکالر ایسا ہے جس کے پاس واقعی علم ہے، پراپر طریقے سے پڑھا ہوا ہے اور اس میں تقویٰ بھی ہے، اور کون سا اسکالر ایسا ہے جس کا مقصد ہی کیا ہے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کرنا. یہ چیز یہ اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے، یہ تھوڑے دنوں میں پتہ چل جاتا ہے. جیسے آپ ڈاکٹروں کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہو کچھ دن کچھ ڈاکٹر کو سن کے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے یہ غلط ہے. اس کے بعد پھر آپ ہر چیز میں ڈاکٹر سے نہیں پوچھ رہے ہوتے یہ جو آپ نے نسخہ لکھا ہے اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے، وہ کہے گا تو بن جانا ڈاکٹر بیٹھ کے. یہی چیز اسلام کے ساتھ جب ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، چورن بک رہا ہے. تو اس لیے جب آپ کسی آپ فیس بک پہ دیکھیں کوئی اہل بیت کے فضائل میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہا ہے، زمین آسمان کے قلابے، حضرت علی کے فضائل میں ایسے کہ آپ کو اللہ میں اور علی میں کوئی فرق لگے گا ہی نہیں، کوئی نبی کی سیرت ایسے بیان کر رہا ہے کہ اللہ اور نبی میں کوئی فرق لگے گا ہی نہیں، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس اسکالر کے ویژن کا حصہ بن رہے ہو. اس اسکالر کا ویژن ہے واہ واہ کروانا، اپنی تعریفیں لوگوں کے منہ سے سننا، اور آپ تعریفیں کر کے کیا کر رہے ہو، اس کے ویژن کا حصہ بن رہے ہو. آپ کو پریکٹیکل لائف میں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ ہمارے نبی کی سیرت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی جماعت تیار کی ہے، اے ٹو زیڈ ان کی پریکٹیکل لائف کو فوکس کیا ہے، ایسی ٹیم تیار کی ہے، تھوڑے عرصے میں پوری دنیا پہ غالب آ گئے وہ، تھوڑے عرصے میں پوری دنیا فتح کر لی انہوں نے، ایسی ٹیم تیار کی. اور ہم کیا ٹیم تیار کر رہے ہیں؟ آج بہت سے اسکالرز کے پاس جو ٹیم تیار ہو رہی ہے بدتمیزی کے سوا کچھ بھی بولو نا، کچھ نہیں سیکھ رہی. جب وہ اٹھتے ہیں تو جا کے وہ بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے، یہ مولوی سارے ایسے، یہ مولوی ایسے، یہ دو نمبر، یہ بزرگ ایسے، یہ بابے ایسے، یہ فلانے ایسے، یہ ڈمکانے ایسے. آپ خود کیسے ہو بھائی؟ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھو نا، آپ کے دل میں کتنا ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ ہے، آپ کو تہجد کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. آپ نے اس اسکالر کو سن کے، ہمارے حضرت ایک جگہ بیان کرتے تھے، حضرت کو کچھ دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی سننا چاہتے ہیں. حضرت نے بیان چھوڑ دیا وہاں پہ، کہا میں ان لوگوں میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں، وہ عادی ہو چکے تھے کسی اور اسٹائل کے. حضرت ان کو بتا رہے ہیں داڑیاں رکھو، حضرت کہہ رہے ہیں ماں باپ کی اطاعت کرو، حضرت کہہ رہے ہیں جس پہ فرض حج ہو گیا حج کرو. اب ان سے پہلے جو وہاں اسکالر گیا تھا اس نے لوگوں کو کسی اور سانچے میں ڈھال دیا تھا، ٹھیک ہے نا. میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، میں تمیز سے بیان کر رہا ہوں نا اس علاقے میں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں بھائی اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو، قبر پرستی چھوڑ دو، ان کو میں سمجھا رہا ہوں، اور وہاں گاؤں میں بڑی شرک. اب مجھے نا ایک بندہ آ کے میرے پاؤں پہ ہاتھ مار رہا ہے، کہہ رہا تھوڑا سر لگائے سر. اچھا گاؤں کے لوگ تھے، بڑا مجمع تھا، ادھر ادھر سے بہت لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، وہ میرے بیان میں سارے سو رہے ہیں. میں نے کہا یار ہم تو لوگ بڑے شوق سے ہمیں سنتے ہیں، یہ ہو کیا گیا، مجمع کیا ہو رہا ہے، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے. اب وہ مجھے جو میرا شاگرد لے کر گیا تھا بار بار نا پاؤں مار رہا ہے، کہہ رہا تھوڑا اسٹائل بنائے اسٹائل سر سر. میں نے کہا کیا بانسری لے کے بیٹھ جاؤں گا یہاں پہ؟ میں ان سے سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، بھائی نماز پڑھ لیا کرو، اللہ کا حکم ہے، جماعت یہ مسجد ہے، اس کو آباد کرو. وجہ کیا ہے کہ جو پہلے خطیب جو آتے رہے ہیں نا، انہوں نے اپنے ویژن کا لوگوں کو حصہ بنا دیا، لوگ اب اسی پہ سیٹ ہو گئے ہیں، واہ 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 اور سر لگاؤ، اور سر کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اب لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہماری برائیاں کیا. میں کہہ رہا ہوں وراثت میں حصہ دو بہنوں کو. کچھ لوگوں کی آنکھ کھلی نا، یہ کیا بول رہے تھے تو غصہ آ گیا. اتنی اتنی گاؤں دیہاتوں میں لوگوں نے زمینیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بہن کو کوئی حصہ دیتے ہی نہیں ہیں، اور جناب وہ پھر بھی ان کے سیرت پہ جلسے چل رہے ہیں. ایسی سیرت کے جلسے کا کیا کرنا ہے یار جس میں تم عمل نہیں کر رہے. ہمارے نبی نے تو فرمایا جس نے ایک بال زمین پہ قبضہ کیا ساتوں زمینوں کا توق اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا. اور نبی کی سیرت پر لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہا ہو کیا پیغمبر اللہ نے بھیجے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ناموس رسالت اور گستاخ نبی کی سزا، ستم سے جدا. اور نبی کہہ رہے تو بہن کی وراثت کمبخت تو ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا اس کا حصہ دے، وہ نہیں دوں گا میں. اس پہ بیان بھی نہیں سنے گا، بیان ہوگا تو نیند آ جائے گی اس کمبخت کو. تو آپ اسکالر کے ویژن کا حصہ بن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، کیونکہ اس کو سر لگانا آتا ہے. وہ سر لگا لگا کے وہ اپنی بانسری بیچ کے چلا گیا اور آپ نے واہ واہ کر دی، اب اسی پہ پورا گاؤں سیٹ ہو گیا۔ تو میں تو ایک گھنٹہ بیان کیا، میں نے کہا بھائی میں نکل رہا ہوں یہاں سے، میرے کو سر لگانا نہیں آتا، یا تو کوئی بانسری کا انتظام کرنا، اگلی دفعہ میں سیکھ کے آؤں گا سر لگاؤں گا میں بیٹھے۔ بعض علماء سر میں بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ سر لگانے والوں کی مخالفت مقصد نہیں ہے، اصل چیز ہے سر ہو یا بغیر سر ہو، میسج کیا دے رہے ہو آپ لوگوں کو، وہ سر میں دے دو یا بغیر سر کے دے دو، میسج تو صحیح دو نا آپ لوگوں کو۔ تو اس لیے میرے بھائی جب بھی کسی کو سنے نا، پہلے ہدف متعین کریں، میں اس کمبخت معذرت کے لیے نہیں اس کو سن کیوں رہا ہوں میں۔ وہ جیسے میرے بوسنے کے لیے تھانے سے ملتی ہے، تو وہ اس کو میں سن کیوں رہا ہوں؟ سن ہم صرف اس لیے رہے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، دنیا ہمیں مسافر خانہ نظر آئے، موٹیویشن ملے اللہ کی طرف، دنیا کے غموں کو ہم زندگی سے نکال دیں، ایک ہی غم ہو آخرت، علماء سے محبت پیدا ہو، اہل اللہ سے محبت پیدا ہو، بزرگان دین سے جو اسلامی ہیروز گزرے ہیں، محمد بن قاسم ہمارا محسن تھا، اگر وہ سندھ فتح نہ کرتا آج ہم مسلمان نہ ہوتے، سارے ہیروز کی واٹ لگا دی ہے، وہ لٹیرا تھا، وہ ڈکیت تھا، وہ فلانا تھا، وہ ڈمکانا تھا، تو بچا کیا تمہارے پاس؟ ٹیپو سلطان، محمود غزنوی، تو سارے مجاہد تھے، آپ جہاد کو لٹیرے پن سے تعبیر کر رہے ہو، مجاہد اور لٹیرے میں فرق نہیں ہوتا کیا؟ تو خیر لوگ کہتے ہیں اس نے تلوار چلائی تھی، تو سامنے جو راجا داہر تھا اس نے کیا لڈو پھینکے تھے اس کے سامنے؟ تو تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہی ہوتا ہے، شلوار سے تھوڑی ہوتا ہے تلوار کا مقابلہ، فضول قسم کے وقت، لیکن سن رہے ہیں لوگ۔ بنو میاں میں جہاں خامیاں تھیں وہاں خوبیاں بھی تو تھیں، اسلام کی سلطنت کو وسیع کرنے والے بھی تو بنو میاں تھے، کافروں سے لڑ بھی تو وہی رہے تھے، اسلام کا دفاع بھی تو انہوں نے کیا، ہر حکومت میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ایک ٹھڑک بن چکی ہے، آپ کو کسی قوم سے بغض ہو، اسلامی تاریخ میں بچے گا کیا؟ بنو میاں کو نکال دو، اس کے بعد بنو عباس ہیں ان کی کیڑے نکال کے ان کو نکال دو، پھر خلافت عثمانیہ ہے، وہ تو ٹوٹلی حنفی تھے سارے، وہ ویسے ہی آپ سے چڑھا، تو اسلامی تاریخ میں بچا کیا؟ کوئی غیر مسلم بولے گا سالے تمہارے کوئی گزرا تو ہے نہیں، تمہارے پاس ڈھنگ کا بندہ، ہم کہیں گے ایک دو ہیں، دو ہیں گامدی صاحب ہیں اور ایک دو چار اور ہیں ہمارے پاس، یہ بہت بڑے اسلامی کیا ہیں، ہیروز ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت میں وقت لگایا کرو۔ بس آخری بات، کس میں وقت لگاؤ؟ تبلیغی جماعت تمہیں تمہارے ہدف پہ لے کر آئے گی، تبلیغ میں نکل کے دیکھو۔ میں ایک اہل حدیث کا واقعہ اکثر سناتا ہوں، وہ کئی فرقوں سے دھکے کھا کھا کے نا، پہلے یہاں گئے، پھر وہاں گئے، پھر ادھر گیا تو لگا وہ یہی صحیح ہے باقی سارے غلط، پھر ادھر گیا پتا چلا یہ صحیح باقی سارے غلط، دھکے کھا کھا کے۔ وہ سنا دوں جلدی سے مختصر، ٹائم ہو گیا نا پورا۔ ایک اہل حدیث آئے مجھ سے ملنے کے لیے، میری چار شادیوں والی کتاب پڑھی، اتنی بڑی داڑھی ہے ان کی، تو چار شادیوں والی کتاب پڑھ کے بڑے متاثر ہو گئے، یہ کتاب ایسی جس سے بریلوی بھی متاثر ہوتے ہیں، لدیس بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، ہر آدمی، کیونکہ آدمی تو آدمی ہے نا، آدمی آدمی پہلے، دیوبندی بریلوی بعد میں، کہتے ہیں ہر بلے دیوبندی نے لکھی ہو، انبی نے لکھی ہو، بریلوی نے کتاب بڑی شاندار لکھی ہے۔ تو وہ لدیس بندہ، اتنی بڑی داڑھی اس کی، وہ بیان سنتے بھی ہیں، یہاں آ گئے 2008 کی بات ہے یہ، آج سے 13-14 سال پہلے، بڑی داڑھی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ چینل تھوڑا سا کیا ہے چینج لگ رہا ہے نا۔ خیر کہہ رہے ہیں یار یہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے، یار کیا کتاب لکھی ہے یار، کیا اس دلائل کے انبار لگا دی، او ہو ہٹو بچو ہو گیا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی داڑھی بڑی خاندانی ہے۔ کہنے لگے میں اہل حدیث ہوں۔ چلو اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اور تو اور کیا کرتے؟ کہتے میں ہوں اہل حدیث، لیکن میں بڑا معتدل ہوں، میں تبلیغ میں وقت لگاتا ہوں۔ میں نے کہا عام طور پہ اہل حدیث تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے، تو آپ کیسے؟ تو مجھے انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا۔ یہ واقعہ میں نے ایک بیان میں، لیکن آج کے ٹاپک کے حساب سے یہ ذرا اور زیادہ فٹ آ رہا ہے۔ کہنے لگا پہلے میں تھا بریلوی، 30-40 والا نا، ہمارا پورا خاندان میلاد شریف اور جو بریلوی حضرات میں ہوتا ہے، میت کے 3 کے بعد الگ چیزیں چل رہی ہیں، پھر 40 میں الگ چیزیں چل رہی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں ویزیں۔ کہہ رہے ایک دن میں نے کسی دیوبندی کا بیان سنا، یہ بدعت ہے، اس سے کوئی حدیث نہیں ہے، تو میں دیوبندی ہو گیا۔ کہہ رہے جب دیوبندی ہوا تو پھر میں نے تھوڑے دن دیوبندی رہا، پورا خاندان میرے خلاف، کہہ رہے ہیں پھر میں کسی اہل حدیث کا بیان سنا. اہل حدیث تو ظاہر ہے بار بار قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث وہ لفظ یہ بہت ریپیٹ کرتے ہیں. تو میں نے لگا کہ یار اہل حدیث کیا ہوتے ہیں, صحیح تو کہہ رہے ہیں میں اہل حدیث میں چلا گیا. پھر خاندان والوں سے جھگڑا. پھر کہہ رہے ہیں جماعت المسلمین والے سے ان کی تقریر سنا, انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے اہل حدیث, جیسے دیوبندی فرقہ بریلوی فرقہ اہل حدیث ہی فرقہ. تو نام چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے, تو فرقہ فرقہ واریت تو غلط ہے. تمہیں قرآن کہتا ہے سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا, ہمارا کوئی فرقہ نہیں, ہم خالص کیا ہے مسلم. کہہ رہے مجھے یہ نعرہ بڑا شاندار لگا, یار یہ تو بھائی فرقہ واریت سے بالکل پاک, کوئی فرقہ نہیں ہے. ابے یہ بھی فرقہ ہے, اتنی سینس نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, وہ ایک نیا فرقہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو کہہ رہے میں جماعت المسلمین میں چلا گیا. اب اس وقت تک جماعت المسلمین پارٹ ون پارٹ ٹو اور پارٹ تھری نہیں تھی, ابھی تو پارٹ ون اور پارٹ ٹو بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ مارکیٹ میں نا, لیکن اس وقت ایک ہی پارٹ تھا. کہہ رہے اب جماعت المسلمین سے آگے کوئی یہ نئی نئی چیزیں اس وقت تک یہ مارکیٹ میں جو آج کل چل رہی ہیں یہ آئی نہیں تھی. کہہ رہے ہم اب جماعت المسلمین سے آگے تو کچھ تھا نہیں, تو میں جماعت المسلمین میں کہہ رہے پھر میں 20-25 سال جماعت المسلمین میں رہا, مالدار آدمی تھا. تو کہہ رہے میں نے جماعت المسلمین میں بہت پیسہ خرچ کیا ان کو پروموٹ کرنے کے, اور جماعت المسلمین کے ایک بڑا عہدہ بھی تھا. میں پورا عہدہ نہیں بتاؤں گا, جماعت المسلمین پھر ان کو تنگ کریں گے جا کے. انہوں نے مجھے بتایا کہ نام نہیں لیجیے گا, میں جماعت المسلمین والے پھر کیا کریں گے, تنگ کریں گے, مسلم ہے نا اس لیے. تو خیر کہہ رہے ہم جناب 20-25 سال ایک بڑا عہدہ ہمارے پاس, اور کیونکہ اس سے آگے کوئی فرقہ تھا ہی. کہہ رہے لیکن مجھے اندازہ ہونے لگا کہ یہ حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کی ایسی تقلید نہیں کرتے جتنی یہ اپنی امیر کی تقلید کرتے. بار بار لیبل یہ کہ مقلد نہیں ہے مقلد نہیں ہے مقلد نہیں ہے, لیکن ان سے بڑا مقلد دنیا میں کوئی بھی نہیں. یہ اپنے امیر کی ہر غلط کو صحیح تو صحیح ہے ہی, ہر غلط کو بھی کیا کرتے ہیں, یہ شخصیت پرست لوگ ہیں حنفی. تو پھر بھی بہت سے قول میں امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا انہوں نے, یہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اور ایسا اس کی عقیدت اور ایسی محبت کہ اس سے بڑا بابا, جو کہتے ہیں نا میں کسی بابے کو نہیں مانتا, وہ ایک بابے کو مان رہا ہوتا ہے, ہزاروں لاکھوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے وہ, اور ایسا مانتا ہے کہ ہم ایسا اپنے بابوں کو نہیں مانتے. تو کہہ رہے مجھے یہاں یہ نظر آیا, تو میں ظاہر اسلام پھر اس سے انسان مرتد ہو جائے نا کہ یار یہ سارے ہی غلط ہے تو صحیح کون ہے. کہہ رہے میں نے پھر ارادہ کیا کہ یار یہ کیا, میں کدھر جاؤں, میں کون صحیح ہے کون غلط ہے. دھکے کھاتے کھاتے کہتے ایک دن کیا ہوا, اچھا ہر جگہ یہی وہ صحیح وہ غلط وہ غلط وہ صحیح, یہ ٹانگیں چوڑی پھر پتلی پھر رب الدین پھر نہیں کرنا پھر فاتحہ پھر زور سے آمین. کہہ رہے اسی میں میرے دماغ کیا ہو گیا, پاگل ہونے لگا. کہہ رہے پھر میں ایک دن تبلیغ والے بیٹھے ہوئے تھے نا, تو میں ادھر جا کے بیٹھ گیا. کہہ رہے وہ بات یہ کر رہے ہیں ہمارے اندر دین کیسے آ جائے, پوری دنیا میں دین کیسے چلا جائے, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کی غیب سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہہ رہے میں نے کہا بیٹا ابھی یہ مجھے آہستہ آہستہ پکڑیں گے, مجھے کہیں گے ٹانگیں چوڑی کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے میں نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, 3 دن لگاتا ہوں میں ان کے ساتھ. کہہ رہے میں نے 3 دن لگایا, میں نے رفع الیدین کیا نا, تو میں نے کہا اب مجھے کوئی نہیں مارے گا, رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں, اور پھر میں دلائل دوں گا, پھر یہ مناظرہ ہوگا, عادت پڑ چکی تھی. کہہ رہے 3 دن ہو گئے کوئی بات ہی نہیں, نہ رفع الیدین کی نہ دیوبندی کی نہ بریلوی کی نہ اہل حدیث کی نہ جماعت المسلمین. وہ کہہ رہے ہیں بھائی نماز پڑھو, ہم سب کو فکر کرنی ہے کس طرح ساری دنیا کے لوگ کیا بن جائیں, نمازی بن جائیں. میں ایک دفعہ آرمی کے میس میں جانا ہوں, ایک بریگیڈیئر آن ڈیوٹی وہ گشت کر رہے تھے. میں نے کہا کہ آپ گشت آن ڈیوٹی مطلب اس وقت سول ڈریس میں تھے وہ, کیونکہ شام کا ٹائم. تو میں نے کہا آپ گشت کر رہے ہیں اتنی محنت, کہہ رہے ہیں یار ہمیں رائیونڈ سے یہ ہدف دیا ہے کہ یہ فکر کرنی ہے کہ اس پورے علاقے کے 100% لوگ نمازی بن جائیں. کیسا یار کیسا ہدف ہے یار, بریگیڈیئر کو کہاں لگا دیا, حالانکہ نہیں بن سکتے لیکن ایک فکر تو ہے نا. میں نے کہا یار دیکھو, اور اگر وہ اسکالر کو سن رہے ہوتے بریگیڈیئر صاحب تو کیا کر رہے ہوتے, پوری دنیا کو مجھے یہ ہدف دیا گیا کہ بنو میا کے خلاف پوری دنیا کو لانے, میں کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ساری دنیا بنو میا کو کیا دے, گالیاں دے. وہ بریگیڈیئر یہ کام کر رہا ہوتا بیٹھ کے, اور محمد بن قاسم لٹیرا تھا, محمود نبی لٹیرا تھا فلانا, یہ کام کر رہا ہوتا وہ بیٹھ کے. تو بریگیڈیئر صاحب کیا کر رہے ہیں, مجھے میری آنکھوں سے آنسو روکنا میرے لیے مشکل ہو گیا کہ یار یہ کیا, یعنی کتنا مہذب کام ہے, اتنے بڑے آدمی کو کتنے اچھے ویژن پہ لگا دیا. تو وہ اہل حدیث بھائی بولتے ہیں کہ میں رکو میں گیا, میں نے کہا مجھے نا بعد میں یہ انہوں نے ٹوکا نہیں, کہہ رہے میں سمجھ گیا بڑے ہوشیار ہیں یہ, آہستہ آہستہ پکڑیں گے. کہہ رہے تین دن لگائے, کہہ رہے تین دن میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ کرو تو یہ نہیں کرو, ان کا کہہ رہے یہ مسئلہ ہی نہیں. کہہ رہے پھر ہم نے چلا لگایا, چالیس دن لگائے تو کہہ رہے سوائے اس کے کہ دین ہمارے اندر اور پوری دنیا میں, اور توحید کی کتنی اچھی دعوت, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے. کہہ رہے میں نے چالیس دن لگائے, کہہ رہے اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں کدھر ٹھوکرے کھاتا رہا ہوں, کدھر دھکے کھاتا رہا ہوں, سوائے فرقہ واریت کی آگ اور نفرتوں کی آگ کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس. پھر مجھے کہنے لگے وہ اہل حدیث ہو کے, کہہ رہے میں ہوں رب العزت ابھی بھی کرتا ہوں. کہہ رہے لیکن مفتی صاحب اگر مجھے 2008 میں کہا آپ کے ہاتھ میں ممبر ہے, آپ کے پاس عوام ہے, اگر آپ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو تبلیغی جماعت کو پروموٹ کرو, اس کے علاوہ جو بھی ہے نا وہ فرقواریت کی آگ میں دھکیل رہے ہیں لوگوں کو, لیبل کیا لگا رہا ہے قرآن و سنت کا, ہر آدمی اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے. پھر کچھ دن بعد انہوں نے میری پھر دوستی ہو گئی نا ان سے, ابھی بھی ہیں وہ, بیان بھی سنتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بیان بھی سن کے ان کے کمنٹس آ جائیں. کچھ دن بعد انہوں نے میری دعوت کی, میں گیا, پہلے میرے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا تھا, میں دعوتوں میں جانا آج کل شارٹ ہو گیا. میں گیا تو ان کا بیٹا چلا لگا کے آیا ہوا تھا, انہوں نے کہا یہ حنفی ہے, اور میں نے اس کو آج تک نہیں کہا کہ کیا بن جاؤ اہل حدیث. بھائی تجھے حنفی صحیح لگتا ہے تو حنفی ہے, ٹھیک ہے یار, یہ بھی وہ بھی جہنم میں انشاءاللہ نہیں جائیں. کہہ رہے میں رب الدین کرتا ہوں یہ نہیں کرتا, کہہ رہے میری نظر میں یہ مسئلے اب بڑے مسئلے رہے نہیں ہیں, میری نظر میں یہ کہ یہ انسان کا بچہ بن جائے, اور کہہ رہے اس کے لیے مجھے تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا, کہیں بھیج دیا نا میں نے اس کو یہ ایٹم بم بن کے آئے گا. یعنی ان کی بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اس سوائے نفرتیں پھیلانے کے کوئی کام نہیں کرے گا. تو اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں تبلیغ میں وقت لگاؤ, تمہیں موٹیویشن ملے گی. دنیا کا مسافر خانہ تبلیغ والے گز کے دوران کیا کہتے ہیں, بلڈنگوں کو دیکھو تو بولو ایک کھڑی مٹی ہوتی ہے اور ایک پڑی مٹی ہوتی ہے, مٹی پڑی بھی ہے اور یہ تھوڑا چونا اور سیمنٹ ڈال کے اس کو کھڑا کر دیا ہے, یہ بھی مٹی, یہ بھی گر جائے گی تھوڑے دنوں میں, برابر ختم. دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے, تکبیر اولیٰ کا پابند ہوتا ہے, تبلیغ میں چلا لگا کر آؤ. دیکھو کم از کم 40 دن تک تو صف اول میں نماز پڑھے گا وہ, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ چلے کیا مسالہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے, ایکٹر مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے شارٹ, پھر لگا لو دوبارہ وقت. تو اسی طرح بزرگوں میں ان اہل اللہ آئے تھے, بزرگ ختم نہیں ہوئے دنیا سے, بہت سارے بزرگان دین ہیں, جب ان کی محفل میں بیٹھو گے تمہارے دل سے دنیا کی محبت ختم ہوگی. جن کو خانقاہ کہا جاتا ہے ان بابوں کی صحبت میں بیٹھ کے تو دیکھو تمہیں پتا چلے گا جو سچی مچی کا بابا اور جھوٹی موٹی کے بابے میں فرق کیا ہے. بیٹھ کے تو دیکھو ان بابوں کی محفل میں, کچھ بابے بدتی ہوتے ہیں, کچھ بابے تمہیں اللہ سے ملا دیں گے جا کے, وہ تمہارے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دیں گے. ایسے بڑے بڑے بزرگان دین پوری دنیا میں موجود ہیں, ان کی خانقاہ میں جاؤ, ان سے اللہ اللہ سیکھو, ان کی صحبت میں بیٹھو, تمہارے دل میں ایک نور پیدا ہوگا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب آدھا گھنٹہ کی ڈیلی مجلس کرتے تھے, کبھی پونے گھنٹے کی, پوری پوری محفل میں بعض دفعہ ایک لفظ نہیں بولتے تھے اور انسان کو ایسی موٹیویشن ملتی تھی, بس ان کی محفل میں بیٹھ کے اٹھتا تھا اندر, لگتا تھا کہ اندر کا سب چینج ہو گیا ہے, تبدیل ہو گیا ہے, سکینت نازل ہو رہی ہوتی تھی. تو تم بابوں کے پاس جاؤ گے جو اوریجنل بابے ہیں, بدعتی بابوں کی بات نہیں کر رہا, تو بیٹھو گے تو پتا چلے گا نا. وہی ایک لطیفہ سنا کے بس بیان ختم کر رہا ہوں, آخری تو ایک بچہ جو ہے نا, ایک ابا اپنے بچے کو کہتا ہے تمہیں پتا ہے علامہ اقبال کون تھے؟ کہہ رہے نہیں پتا. قائد اعظم پتا ہے کون تھے؟ نہیں پتا. کمبخت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا, بچے بڑے ہوشیار ہیں. ابا آپ کو پتا ہے وسیم کون ہے؟ نہیں بیٹا. ستار کا پتا ہے؟ ابا گھر پہ رہو تو پتا چلے نا. تو آپ بند کمرے میں بیٹھ کے تو نہیں پتا چلے گا نا, آپ باہر نکلو گے تو پتا چلے گا. دیر آر ٹو ٹائپس آف باباز, بابوں کی کتنی قسمیں ہیں, باہر نکلو گے تو پتا چلے گا. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کسی نے سوال پوچھا ہے, میں پورا سوال پڑھ دیتا ہوں. بعد السلام, عرض یہ ہے کہ آپ حضرات یعنی جامعۃ الرشید والوں نے الگ بورڈ کی ضرورت کیوں محسوس کی,
آپ لوگوں کی اس اقدام سے دیوبند کی وحدت اور اتحاد کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، کیا اس کا کچھ احساس ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ خودارہ غلامی ذہنی ختم کرو اور علماء حق اور اکابر علماء کا کردار ادا کرتے ہوئے امت میں اتحاد اور اتفاق لانے کی کوشش کرو، نہ کہ دفاع میں تعویلیں کرتے رہو۔ معذرت کے ساتھ، جامعۃ الرشید نے الگ بورڈ بنایا ہے نا، آپ کو پتا ہوگا، مجمع العلوم الاسلامیہ کے نام سے۔ اس پہ بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے علماء کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ دیکھو، کئی بھی چیز پہ جب سوچو نا، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، جذباتیت میں اور بوچھاڑ کرتے رہنا، اس سے نفرتیں کم نہیں ہوتی، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ جامعۃ الرشید نے الگ بورڈ بنایا، ان کے اہداف الگ ہیں، ان کا ہدف الگ ہے، وفاق المدارس کا ہدف الگ ہے، دونوں کا اصل ہدف دین ہی ہے، دین کی خدمت ہے۔ لیکن جامعۃ الرشید کی رائے یہ ہے، اور آج سے نہیں بہت پہلے سے رائے ہے، اس پہ بہت مشورے ہوئے ہیں، ایک دم سے اٹھ کے دھماکہ نہیں کر دیا انہوں نے، بہت مشورے ہوئے ہیں۔ پہلے تو کوشش کی گئی وفاق المدارس کو میں کوئی ایسی تبدیلی ہو جائے کہ جامعۃ الرشید کو الگ بورڈ بنانے کی ضرورت پیش نہ آئے، کچھ ایسی تبدیلیاں ہو جائیں کہ کچھ یہاں سے ہو جائے، کچھ وہاں سے ہو جائے۔ جب وہ نظر آیا کہ وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان کا اپنا ایک موقف ہے، تو جامعۃ الرشید کا سلیبس ہی الگ کیا ہے۔ بیسک سلیبس تو درس نظامی ہے، وہ تو ظاہر الگ نہیں ہو سکتا بیسک، لیکن بہت سی کتابیں اس میں الگ کی گئی ہیں، سسٹم الگ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فیوچر میں ملک چلانے کے لیے ایسے کثیر افراد کی ضرورت ہے جو اس نصاب کے پڑھے ہوئے ہوں۔ ان کی مضبوط رائے ہے کہ جب تک یہ سلیبس ہمارے عالم نہیں پڑھیں گے، ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی، نہ وہ فوج میں کمیشن آفیسر بن سکتے ہیں، نہ وہ عدلیہ میں جا سکتے ہیں، نہ وہ بیوروکریسی میں جا سکتے ہیں۔ تو ان کا ایک موٹیو ہے، ان کا ایک ہدف ہے، تو وہ وفاق المدارس کی خدمات کے بھی منکر نہیں ہے اور اس کی ضرورت کے بھی منکر نہیں ہے۔ تو تعلیمی بورڈ بنانے کو آپ الگ فرقے سے کیوں تعبیر کر رہے ہو؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ علماء کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے؟ میں آپ کا اگر ایک اسکول ہے، اس میں آپ انگلش لینگویج سینٹر پڑھا، انگلش بھی پڑھاتے ہو، آپ دینی اسکول ہے اس میں آپ انگلش سکھا رہے ہو، میں کہتا ہوں میں ایک ایسا اسکول کھولوں گا جس میں میں عربی لینگویج پڑھاؤں گا، تو میں الگ بورڈ بنا لوں، تو آپ یہ کہو گے آپ نے دینداروں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا؟ یہ کہو گے؟ آپ کہو گے بھائی ایک ضرورت وہ پوری کر رہے تھے، ایک میں نے الگ بورڈ بنایا جس کی ضرورت میں پوری کروں گا۔ تو اس میں تو ایک دوسرے کا معامل اور مددگار ہونا چاہیے نا، ایک دوسرے کا معامل مددگار ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے جامعۃ الرشید نے اب تک وفاق المدارس کے خلاف یا علماء کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم جو جس طرز سے کام کر رہے ہیں، اس سے فیوچر میں وفاق المدارس کو طاقت اور قوت ملے گی، وفاق المدارس اور مضبوط ہو جائے گا اس سے، کیونکہ جب حکومتی سطح پہ بڑے عہدوں میں لوگ جائیں گے تو مدارس کی یہ کمزور پڑیں گے یا طاقتور ہوں گے؟ طاقتور ہوں گے۔ جامعۃ الرشید پہلے دن سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے اس کام سے وفاق کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ رہا یہ کہ جامعہ نے بورڈ کیوں بنایا، بورڈ میں تو بہت سے مدارس ٹوٹ کے یہاں آ جائیں گے نا، بورڈ اس لیے بنایا ہے، وہ بار بار یہ وضاحتی بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں جتنی بڑی تعداد میں افراد چاہیے وہ بورڈ بنائے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ ممکن نہیں ہے کہ بورڈ بنائے بغیر وہ ہدف ہم پورا کر سکیں۔ تو تعلیمی بورڈ یونیورسٹیوں میں بھی بنتے ہیں، وہاں کوئی الزام نہیں لگاتا کہ پروفیسروں کو دو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو مدرسے میں اگر ایک الگ بورڈ بنا دیا، نہ کوئی فرقہ بنایا، نہ کوئی الگ سے عقیدوں کا اعلان کیا کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں یا یہ نظریات ہیں، سب کے ایک ہی جیسے نظریے ہیں۔ اور جامعۃ الرشید کی جو آفیشیل فیس بک پہ پیج ہے، اس پہ آپ ان کی اسپیچز سنیں، ان کے پروگرام جو ہو رہے ہیں، وہ پورا پورا ڈیفائن کیا ہے، ایک بار نہیں درجنوں بار، کہ ہمیں الگ بورڈ بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ وہ اتنے سالڈ ریزن ہے کہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو ان ریزن کو لوگ نہیں دیکھتے۔ میں بھی چونکہ ان جلسوں میں گیا ہوں، ان پروگرامز میں گیا ہوں جس میں جامعۃ الرشید نے بتایا ہے کہ ہمیں کیا، سب سے بڑی بات، ہمارے وفاق المدارس میں غیر ملکی طلبا کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں جگہ۔ اب جامعۃ الرشید میں غیر ملکی بھی آئیں گے، اس میں فقہ حنبلی پڑھایا جائے گا، فقہ شافعی پڑھایا جائے گا، فقہ مالکی پڑھایا جائے گا، پوری دنیا تو فقہ حنفی نہیں پڑھے گی نا۔ ارے ملیشیا میں شافعی لوگ ہیں، انڈونیشیا میں کیا ہیں، شافعی لوگ ہیں، بعض ملکوں میں حنبلی ہیں،
تو جیسے بنوریا ہے نا مفتی نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کا بنوریا تھا, اس میں بہت زیادہ تعداد میں غیر ملکی طلبا ہیں. کیوں؟ سب فقہ حنفی نہیں پڑھنا چاہتے, کچھ شافی ہیں کچھ مالکی ہیں. تو اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جامعہ الرشید میں غیر ملکی طلبہ بھی آئیں گے. ہم نے تو واپس کیے بہت سارے طلبہ کو, ہمیشہ ہم تو خود, میں تو ایڈمیشن لیتا رہا ہوں نا, غیر ملکیوں کو واپس کر دیتے تھے. تو آپ جامعہ الرشید کی آفیشیل ویب سائٹ پہ, جو فیس بک کا ان کا پیج ہے, یوٹیوب پہ, اس میں انہوں نے کئی بار ڈیفائن کیا ہے بڑی تمیز کے دائرے میں. جو بھی سمجھدار آدمی اس کو تمیز سے بیٹھ کے سنے گا وہ کہے گا نہ انہوں نے کوئی الگ فرقہ بنایا ہے, نہ علماء کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, ایک الگ بورڈ اس ضرورت کے پیش نظر بنایا ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ اس طرح کے بھی ہمیں افراد فیوچر میں چاہیے. تو وہ اس نصاب کے تحت پیدا نہیں ہو سکتے, وفاق والے نصاب کے تحت. وہ اس نصاب کے تحت پیدا ہوں گے, اور وفاق والے نصاب کے تحت جو افراد پیدا ہو رہے ہیں ان کی بھی معاشرے میں ضرورت مسلم ہے. سمجھتے ہو, میں تو وفاق سے پیدا ہوا آدمی ہوں, لیکن اگر میں وفاق کو غلط کہوں گا تو اس کا مطلب میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کیا کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو غلط کہہ رہا ہوں. تو اس لیے یہ خامخواہ کا پروپیگنڈا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے علماء جن کا تعلق جے یو آئی سے ہے, جن کا تعلق وفاق سے, انہوں نے اپنے بیٹوں کو جامعہ الرشید میں داخل کرایا. کیوں داخل کرایا؟ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ نصاب ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو ہو سکتا ہے جامعہ الرشید کی انتظامیہ میں ہو, لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو کہاں داخل کرا دیا؟ وفاق المدارس میں, کہ یار ہمیں اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے, ایسا بنانا ہے. تو جس نے ایسا بنانا ہے وہ ویسا بنا لے, جس نے ایسا بنانا ہے وہ ویسا بنا لے. تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ نہ وہ اسلام کے اگینسٹ جا رہے ہیں, نہ یہ کوئی قادیانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, وے میں فرق ہے. جیسے وہی بات آ جاتی ہے نا, ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ قرآن حدیث کو کیوں نہیں فالو کرتے, امام منیفا کو کیوں فالو کرتے ہو؟ میں نے کہا اس کا مطلب امام منیفا تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے شاید, کیا خیال ہے؟ تو جو ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے وہ قرآن و حدیث ہی کو فالو کر رہا ہے. فرق یہ ہے, کہہ رہے بھائی میں اتنی, میری مینٹل لیول نہیں ہے کہ جو ابو حنیفہ کی تھی, اس لیے میں ان کی رہنمائی میں فالو کر رہا ہوں. اور ایک آدمی جس کو آتا کچھ نہیں, وہ کہہ رہے میں خپل طریقے سے فالو کر رہا ہوں. تو زیادہ اچھا فالو وہ کرے گا جو کسی مجتہد کی نگرانی میں کرے, اس میں مسٹیک کا امکان کم ہے. تو ایسے ہی نہ وفاق المدارس میرے بھائی اسلام کے اگینسٹ ہے, وہ کوئی اور چیز ہے, نہ یہ اسلام کے اگینسٹ ہے. ایجوکیشن سسٹم یہ درجنوں ہو سکتے ہیں, بلکہ ہونے چاہیے, تاکہ آپ اپنی اولاد کے لیے خود سلیکٹ کرو, یار میں یہاں. اب جو جامعہ الرشید کے طرز پہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, وفاق میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے, تو وہ پھر بچے بگڑ جاتے, یعنی وہ پھر بالکل برے ماحول میں جاتے ہیں. تو اب لوگوں کے پاس آپشن ہے بھائی, یہ بھی ایک طریقہ ہے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو ایسے اس سے ہلکا لوگے تو بہت آسانی سے مسئلہ ہضم ہو جائے گا, اور بڑھانا چاہو گے بات کو تو پھر فرقہ واریت بھی پھیلے گی. لانتیں تانتیں تانو تشنی, ایجنسی کے پٹھو, ایجنسی کے غلام, ایجنسی کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے الگ وفاق بنایا. پھر مجھے لب و لہجہ غصے میں, کیونکہ یہ تانے بہت سنے جا رہے ہیں کہ جامعہ الرشید ایجنسی کا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ہے, فوجیوں کا ہے, اور پھر دلیل کے اس میں وہ ڈی آئی ایس پی آر آئے تھے اور فلانا کرنل آیا تھا. جامعہ الرشید میں تو میرے بھائی حضرت مولانا فضل الرحمان بھی آئے ہیں, اس کا مطلب جے یو آئی کا ہے جامعہ الرشید. جامعہ الرشید میں تو عمران خان بھی آتے آتے رہ گیا تھا, پھر خود ہی نہیں آنے دیے, انہوں نے بولا ہم پہلے ہی افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں لوگ سمجھیں گے پی ٹی آئی کے ہیں, تو اس لیے انہوں نے عمران خان کو نہیں بلایا کہ برداشت نہیں ہوگا ہمیں اتنا تپڑ. کیونکہ جو بندہ آ رہا ہے تو اس پہ چھاپ لگا دیتے ہیں کہ یہ اس کے آدمی ہیں. ججز بھی آتے ہیں جامعہ الرشید میں, اور میں بھی جاتا ہوں, میں تو 27 سال سے ہوں وہاں پہ, اس کا مطلب جامعہ الرشید میرا غلام ہے. تو بھائی سب طرح کے لوگ آ رہے ہیں, اس ادارہ ہے, ایک بڑا ادارہ ہے, اس میں ہر چیز جائے گی. بڑے ادارے کا تو یہ کام, یہ تو پازیٹو ہے کہ یار ہر آدمی کے لیے آفریدی بھی گیا ہے. تو کیا مطلب جامعہ الرشید کھیل کو فروغ دے رہا ہے؟ اور کمال یہ ہو گیا جامعہ الرشید میں تو وہ بھی گئے ہیں, یہ جو غامدی صاحب کے داماد ہیں نا, حسن کیا نام ہے ان کا, جن سے ہمیں بیسیوں اختلافات ہیں, وہ بھی گئے جامعہ الرشید. تو آئے گا تو میرے پاس بھی آتا ہے, ہر آدمی آتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے بریلوی مولانا آئے ہوئے تھے میرے پاس. اب کوئی کہے کہ یار لگتا ہے اندر سے نا یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں, سب کیا ہے ادھر ادھر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یہ, اور ادھر سیلفیاں چل رہی ہیں یا رسول اللہ والوں کے ساتھ. تو ہمارے ساتھ تو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں, ان سے بھی میری اچھی سلام دعا ہے. ابھی وہ بیچارے کووڈ میں بیمار ہوئے تھے, ہم نے فون کر کے تعزیت کی, ہم نے کہا پھٹے اپنی جگہ خیریت سے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی. تو جب انسان کا کام بڑھتا ہے تو تعلقات بڑھتے ہیں. تو نہ جامعۃ الرشید فوج کا ادارہ ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے, جامعہ کی اپنی پالیسی ہے. فوجیوں کو پتہ بھی نہیں کہ جامعۃ الرشید نے ایک الگ وفاق بنایا. ایک صاحب نے الزام لگایا تھا کہ یہ عمران خان کے کہنے پہ سب کو ڈرامے بازی کی انہوں نے. میں جب عمران خان سے ملا ہوں تو جامعۃ الرشید ہم لوگوں نے بتایا عمران خان کو کہ ایک الگ وفاق بنا. اچھا اس کو نہیں پتا تھا. میں حیران ہو رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اسی نے بنایا ہے اور اس کے ماموں کو بھی پتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو بدگمانیاں چھوڑ دو. ہماری جو تباہی ہے نا, تباہی ہماری شکلوں پہ نحوست آ رہی ہے اس کی وجہ سے. ہر وقت نیگیٹو, ہر وقت نیگیٹو. کسی کو نہ خود اچھا کرنے دیتے ہیں, اور جو نہ خود اچھا کرتے ہیں کچھ کرے تو ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. وفاق المدارس والے ہمارے بزرگ ہیں بڑے, ہم نے تو انہی سے پڑھا ہے بھائی. ہم تو وفاق کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, ہم تو جامعہ کے نصاب میں نے تو نہیں پڑھا. لیکن جب وہ ایک چیز لا رہے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے بھائی. اسلامک اسکول ہیں, جتنے میں نے اسلامک اسکول دیکھے ہر ایک کا سلیبس دوسرے سے مختلف. ایک ہی ڈگر پہ پکڑ کے بیٹھ جانا کہ بس یہ تو غلط ہے نا, بس وہ یہی پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بس یہ چینج نہیں ہو سکتا. میں تو یہاں تک تبلیغی جماعت والوں کو کہتا ہوں, میری کیا اوقات کہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ بھائی فضائل اعمال میں تو, ہم تو اس کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے, کرامتوں کے واقعات ہیں. واقعات ہیں کرامتوں کے, اور کرامتوں کے واقعات جن محدثین کی کتابوں سے لی گئے ہیں, جس نے اعتراض کرنے تو محدثین پہ کرے, ان پہ کرتے نہیں, فضائل اعمال پہ کرتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی اتنی گزارش کرتے ہیں کہ اگر ایک کتاب ایسی ہے جس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں, تو کام جب آپ کا بین الاقوامی سطح پہ ہو گیا ہے تو اس کو چینج کر دو, ریاض الصالحین لے آؤ. یہ تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسی چیز لے آؤ نا جو کیا ہے, بے غبار ہو. ریاض الصالحین ہے, ساری بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں, عرب اسی کو پڑھتے ہیں, عربوں میں جو جماعتیں چلتی ہیں تو بھی پاکستانی میں بھی کر دو. یہ نہیں کہ فضائل اعمال غلط ہے, وہ بھی صحیح ہے, لیکن ایسی چیز لے آؤ نا جس پہ انگلیاں نہ اٹھیں, ایسی چیز جس کو دفاع کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے نا. اب وہ کرامتیں ہیں, اس کے دفاع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, تو بھئی ایسی چیز لے آؤ جس کے دفاع ہی نہ کرنا پڑے. لیکن وہی بات ہے کہ نہیں, جو ایک چیز ہو گئی قیامت تک وہ چلتی رہے گی. تو جس میں بھی چینجنگ کا وہ نہ ہو نا, ان کی ترقی کیا ہوتی ہے؟ جو زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو, چاہے تبلیغ ہو, چاہے دینی مدرسہ ہو, چاہے آپ اپنے گھر کی, آپ بزنس کو دیکھ لو نا, جن لوگوں نے بزنس پرانے اسٹائل میں کر رہے ہیں ان کا بزنس ہو گیا تباہ. اب بزنس کے اصول چینج ہو چکے ہیں, تو ہر چیز چینج ہو رہی ہے. اسلام چینج نہیں ہوگا, اسلام کو پھیلانے کے طریقے چینج ہوتے رہیں گے, وہ ہر دور میں چینج ہوں گے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اس حساب سے چینج نہیں کیا, آپ بہت پیچھے رہ جاؤ گے. تو اسی طرح جامعہ کی ایک رائے یہ تھی کہ بھائی وفاق المدارس کا نصاب بہت پرانا ہے, وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے, اس سے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں, لیکن جس قسم کے افراد ہمیں مارکیٹ میں چاہیے, وہ قسم کے افراد وفاق المدارس کے لیے پیدا کرنا مشکل ہے. تو ہمیں جو چاہیے, جو وہ والے افراد بھی چاہیے, وفاق المدارس والے بھی چاہیے, اس کی نفی نہیں ہے, لیکن اور بھی چیزیں چاہیے ہمیں, اس کے لیے نصاب چینج کیا ہے. اس پہ اتنا پروپیگنڈا, یہ پروپیگنڈا میرے بھائی, یہ خام خواہ کی نیگیٹو بات ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جامعۃ الرشید میں, ہمارے دل میں تو وفاق کی ابھی تک کوئی ویلیو ہے, کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے ایک حرف نہ ان علماء کے خلاف. وفاق المدارس کے سربراہ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, ان کے خلاف کوئی تصور کر سکتا ہے سوچنے کا؟ وہ تو ایسا ہی ہے جیسے اپنے ہی آپ کو چاند پہ تھوکنے والی بات ہو گئی نا. تو اس لیے آپ وفاق المدارس بھی جائیں اپنے بچے کو لے کے, آپ کو وہ نصاب اچھا لگتا ہے آپ وہاں پڑھائیں, جامعۃ الرشید آئے وہ اچھا لگتا ہے وہاں پڑھائیں. جامعہ والے کچھ لوگ اپنے بچوں کو وفاق میں پڑھا رہے ہیں, کچھ وفاق والے جامعہ پڑھا رہے ہیں, یہ سب مارکیٹ میں کیا ہے چل رہا ہے, تو چلتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا بھائی, اب دیکھو جامعہ نے کلیۃ الشریعہ بنایا تھا نا ایک بورڈ, کہ جو بیچلر لڑکے ہیں ان کے لیے عالم کا الگ کورس, ان کو وہ اسٹائل میں نہیں پڑھائیں گے آٹھ سال والا, یہ پہلے سے پڑھے لکھے ہیں, تو ان کا نصاب بھی کیا ہے مختصر ہے, پھر ان کا ہدف بھی کیا ہے الگ ہے. اس کلیۃ الشریعہ نے کتنا کام کیا ہے, کبھی آپ سالانہ جو ان کی جامعۃ الرشید والوں کی جو اینوئل اینوکیشن ہوتی ہے نا, کونوکیشن ہوتی ہے, آپ اس میں آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیا کیا ان سے کام لیے اللہ تعالیٰ نے. ہمارے شاگرد ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, تو کیا کیا انہوں نے کام کیے ہیں. کبھی بیٹھیں گے, سنیں گے کیا کہہ رہے ہیں یہ, تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور دور دور سے بیٹھے رہو گے تو فیکتے رہو یہ فوج کے لوگ ہیں, یہ ایجنسی کے لوگ ہیں, یہ فلانے کے پٹھو ہیں, دھمکانے کے. جس کے پٹھو کہہ رہے ہو تو اس کے باپ کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارا پٹھو ہے. یہ ضرور ہے کہ جامع رشید والے حکومت کے اگینسٹ جانے کی پالیسی کے نہیں ہیں, کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے ممبر پہ آپ کو تقریروں کا اور لوگوں کے نعرے بازی کا تھوڑا سا وہ مل جاتا ہے, پریکٹیکل لائف میں آپ کچھ بھی کرنے کے قابل بولو نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, پریکٹیکل لائف میں زیرو. تو جس نے پریکٹیکلی کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی حکمرانوں کے اگینسٹ نہیں جاتا. حکمرانوں کی چاپلوسی الگ بات ہے, یہ حرام ہے. حکمرانوں کی مخالفت نہ کرنا یہ سوچ کے کہ خامخواہ کی دشمنی مولیں گے تو کوئی کام نہیں ہو پائے گا, یہ الگ چیز ہے. دیکھو آپ جب اپنی دکان کھولتے ہو نا محلے پڑوس میں, آپ کو اپنے بزنس کی قدر ہے, آپ علاقے کے تھانے دار سے کبھی پنگے بازی نہیں کرو گے, کبھی بھی نہیں کرو گے. آپ کو پتا ہے یار میرا بزنس کی واٹ لگ جانی ہے, علاقے کا بدماش ہوگا اس سے بھی اگینسٹ نہیں جاؤ گے. تو اپنی چورن چٹنی کی دکان کی ویلیو تو سمجھ میں آتی ہے, دین کی حیثیت آپ کی نظر میں کچھ بھی نہیں. تو اگر کوئی دین کو بچانے کے لیے حکمرانوں کی مخالفت ترک کر دے, چاپلوسی نہیں, چاپلوسی تو حرام ہے, تو یہ دین کی بقا کا مسئلہ ہے, یہ کرنا پڑے گا. اور خامخواہ میں بول بول کے دشمنیاں مول لینا اور آپ اپنے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دینا, اس سے عوام جوشیلی عوام آپ کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی, لیکن آپ پریکٹیکل لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. کبھی آپ چھاؤں میں میرے ساتھ بیٹھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جامع الرشید نے حکمرانوں کو ساتھ ملا کے کیا کیا قوانین چینج کروائے ہیں, قادیانیوں کے خلاف کیا کچھ کروایا ہے اور اسمبلیوں میں کیا کچھ پاس کروایا ہے, یہ بتائیں گے انشاءاللہ ہم آپ. ججز کو ساتھ ملا کے کیا کیا کروایا ہے, ججز کی کو بلایا, اکرام کیا, عزت دی, چائے پلائی, محبت کے ساتھ سمجھایا یار آپ اتنی بڑی سیٹ پر ہو تو یہی کر دو, اپنے لیے نہیں کیا نہ اپنی ذات کے لیے. اور یہ واحد ادارہ ہے جو حکمرانوں کو ہدیے دے رہا ہوتا ہے, صحیح ہے نا, لے نہیں رہا ہوتا. سمجھتے ہیں, واحد کو نہیں کہنا چاہیے, اور بھی ہیں بہت سارے, کیونکہ کسی دوسرے کی نفی مقصد نہیں ہے, لیکن کھلا رہے ہوتے ہیں, لے نہیں رہے ہوتے, لے رہے ہوتے ہیں دین کے لیے. تو ایک پازیٹو وے میں کام کر لیں. آپ جامع الرشید کے آفیشیل پیجز پہ سنیں. اچھا ایک اہم پوائنٹ کی بات, بعض لوگ جامع الرشید کے ہیں مگر ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, ان کا جو تبصرہ ہے جامعہ, اس سے متفق بولو نہیں ہوتا. اب بعض لوگ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پہ آتے ہیں, اینکر ہیں یا اسپیکر ہیں, وہ پھر اپنی طرف سے کسی سیاسی تنظیم کی بہت زیادہ حمایت کر رہے ہوتے ہیں, لوگ اس کو کس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, جامع الرشید کے. حالانکہ جامع الرشید بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ, میں نے اگر ممبر پہ بیٹھ کے عمران خان کی حمایت کی ہے تو جامع الرشید کے کہنے پہ نہیں کی ہے. عمران خان کی حمایت تو اس کی بعض اچھے کاموں کی حمایت, تو جامع الرشید کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر مخالفت کی ہے تو بھی متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ وہ کئی بار اعلان کر چکے ہیں, بھائی ہمارے درجنوں لوگ ہیں, سینکڑوں علماء ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں, ہم نے ہر ایک کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. تو کوئی بھی کچھ بھی, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض باطل فرقوں کے ساتھ کوئی جامعہ کا سینئر آدمی جا کے ملاقات کر رہا ہے, اس کی بڑی مکھن بھی لگا رہا ہے, تو وہ لوگ جامعہ کو گالیاں دے رہے ہیں, حالانکہ جامعہ والے اس کے خلاف لے رہے ہیں کہ یار تو ایسا کام کیوں کر رہے ہیں. تو ہر چیز جامعہ کی, جب تک ان کے آفیشیل پیج پہ آفیشلی جب تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی, آپ کو وہ کام جامعہ کے کھاتے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. مفتی صاحب میت کو دفن کرنے کے بعد اس لیے کھڑے ہو کر سورہ ملک کی کوئی بھی آیت پڑھنا, سورہ ملک پڑھنا تو ثابت نہیں ہے, البتہ قبر پہ دعا کرنا ثابت ہے. تو میت کو دفنانے کے بعد دعا کرنی چاہیے, جنازے کے بعد دعا نہیں ہے, جنازہ خود ہی دعا ہے. میت اگر بھائی بہن بھائی موت پر ہو تو جنازہ خود پڑھا سکتے ہیں, جی پڑھا سکتے ہیں, لیکن دیکھو مسجد کے امام کا حق زیادہ ہے کہ اس سے جنازہ پڑھوایا جائے, کیونکہ میت اسی کے پیچھے فرض نماز پڑھتی رہی ہے. ایسے موقع پہ امام کو کھڈے لین لگا کے خود آگے بڑھ جانا, اس میں امام کی بے احترامی, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جس امام کو عزت دیتے رہے ہو آج جنازہ اس سے نہیں پڑھوا. فخر کرو بھائی, امام صاحب آپ کے پیچھے ہم فرض پڑھتے رہے ہیں, جنازہ کون پڑھائے گا, آپ پڑھائیں گے. تو یہ امام کو ایسے موقع پہ پروٹوکول دینے, دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سامنے والے کو عزت دینے کے نہیں دے. ہمارے حضرت کے ایک خاتون تھیں, مرید تھیں, بیعت تھیں, حضرت سے بہت کچھ سیکھا انہوں نے, پردہ کر لیا, دین پہ چلی, بہت کچھ سیکھا. ان کے بھائی کی شادی تھی, وہ بھائی بھی ہمارے حضرت سے بیعت تھے, انہوں نے بھی داڑھی رکھی, حضرت کے بیانات سن کے بہت ان کو موٹیویشن ملی, اللہ نے بڑا نوازا. اب جب ان بھائی کی شادی کا وقت آیا تو لڑکی والوں نے کہا کہ ہم فلاں سے نکاح پڑھوائیں گے, حالانکہ وہ فلاں بھی کوئی بہت وہ نہیں تھے، بس لڑکی والوں نے کہا، تو وہ تو دولہا تھے، وہ بھی راضی ہو گئے، چلو جی ہم فلاں سے نکاح پڑھوائیں گے. یا تو ہوتا نا وہ لڑکی والوں کے کوئی مینٹور ہوتے، کوئی وہ بھی ویسے ویسے ہی. تو یہ جو خاتون تھی نا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، نکاح کون پڑھائے گا؟ جن سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے، آج ایسے اہم موقع پہ ہم نکاح ان کو تھوڑی سائڈ پہ لگائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس اہم موقع پہ نکاح ان سے ہو. لڑکی والوں نے کہا نہیں وہاں ہوگا، انہوں نے کہا نہیں یہاں ہوگا. تو لڑکا اکیلا ہو گیا. لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، لڑکی والے جہاں کہہ رہے وہاں ہوگا. یہ بہن لڑ گئی. اس نے بولا یہ نہیں ہو سکتا بھائی، نکاح کہاں ہوگا؟ وہی پڑھائیں گے جو ہمارے شیخ ہیں. تو ہمارے حضرت کو پتا چلا، حضرت نے فرمایا یہ ہوتی ہے خاندانی مرید، ٹھیک ہے نا، غیرت مند. یا تو ہوتا نا وہ لڑکی والوں کا ان شیخ کے بڑے احسانات ہوتے، تو چلو یار ہمارے شیخ تمہارے شیخ آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے تو چلو تمہارے، وہ تو ویسے ہی کسی سے بس پڑھوا رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی ایسے موقع پہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے میرے قریبی، بہت انہوں نے مجھ سے سیکھا، شادی میں ولیمے پہ مجھے نہیں بلایا انہوں نے، اب تو میں خود ہی نہیں جاتا نا، ٹائم نہیں ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا، بعد میں مجھے ملے کہہ رہے یار آپ کو تو میں کہنا ہی بھول گیا. یوں کر میں نے کہا مجھے اچھا بالکل بھی نہیں لگا، 24 گھنٹے آپ میرے بیانات سنتے ہو، بیٹھتے ہو، آپ نے داڑھی میرے بیان سن کے رکھی، اور بہت سارے گناہوں سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی، نماز تو چلو ایک مسجد کے عام اماموں کی طرح ہوتا میں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تو اتنا کچھ سیکھا اور ولیمے میں ہمیں بلانا بھول گیا. یہ تو مجھے، میں نے کہا بالکل بھی، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا. تو پھر کہنے لگے حضرت ویسے بھی کھانے میں صاحب صرف بریانی ہی تھی، اس سے مجھے اور غصہ آ گیا. میں نے کہا کیا مطلب، مجھے اس بات کا غم ہو رہا ہے کہ قورمے رہ گئے مجھ سے بوٹیاں نہیں؟ ابھی چاہے مسور کی دال تھی. اب دیکھو یہ، میں نے کہا یار ہمارا سیکھا ہوا جب ایسا ہے یہ تو میری انسلٹ کی بات ہے نا، کیا مارکیٹ میں تم پیدا کر رہے ہو. زیادہ غصہ مجھے اس پر آیا کہ کہہ رہے صرف کیا تھی، میں نے کہا میرے خیر. پھر میں اس سے راضی ہو گیا، تو میں نے سمجھایا کہ یار یہ اچھا نہیں لگا مجھے، بے شک میں نہ آتا، میں کہہ دیتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ نے ایسے موقع پہ بھولے تو یہ چیزیں انسان نوٹ کرتا ہے. جس کے سینے میں دل ہے، جو بالکل ہی بت کی طرح روبوٹ کی طرح رہتا ہے اس کو تو نہیں پتہ چلتا، لیکن جس کے سینے میں دل ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار اتنا سیکھ رہے ہو، اور اتنا نہیں کیا کہ ولیمے کی دعوت نہیں آتے ہماری مرضی، آپ کا فرض تو بنتا تھا نا دعوت دینا. ابا کو بھول گئے ولیمے میں بلانا، وہ بات ہے یہ، اما کو بھول گئے، اما تو رکھ کے چپیٹ لگائے گی نا کہ تیری شادی ہو رہی ہے مجھے نہیں بتا رہا تو. تو بھائی ہم بھی کسی لحاظ سے آپ کے ابا لگتے ہیں، آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہم سے، تو ایسے ہی نکاح پڑھوانا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی، وہ اس سے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نے اتنا سیکھا ہے. یہ تو ہمارے حضرت کو بڑا، حضرت نے فرمایا اگر اکابر میں یہ رواج ہوتا نا خلافت دینے کا عورتوں کو، تو میں اس کو اپنا خلافت دے دیتا، لیکن خواتین میں یہ کو نہیں، ہمارے اکابر کو پیر مرشد بناتے نا، ان گھریل لائف ہوتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق کس سے ہوتا ہے. غیرت وہ یہ ہے کہ ایک صاحب گئے کمپنی میں جاب کے لیے، انہوں نے حضرت کو بتایا کہ میں نماز ویسے ہی نہیں پڑھتا تھا، تو انٹرویو کے دوران مجھے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا ایسی کی تیسی میں اس جاب پہ کیا بھیجتا ہوں لعنت. تو اس نے کہا آپ شکل سے لگتے تو نہیں کہ نمازی ہوں گے. اس نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے اپنی مرضی سے، تمہارے کسی نے پہ چھوڑتے ہیں، تمہارا باپ ہے کیا؟ یعنی جاب کا حصہ اس چیز کو بنا رہے ہو، میں نہیں پڑھتا، میں جانوں اللہ جانے، اللہ کہے گا یار اس کے کہنے پہ تو یہ تیرا کیا ماموں ہے، تیرا باپ ہے یہ. تو حضرت نے کہا تھا بے نمازی، مگر تھا کیا خاندانی. جاب چھوڑ دی. اس نے بولا یار یہ تھوڑی کہ کل ہو سکتا ہے ہمیں نماز کا خیال آ جائے، کل توبہ ہو جائے، اور ہم بولیں یار جاب میں یہ چیز ہے، تو ایسے اگریمنٹ نہیں ہوتے کہ داڑھی نہیں رکھوں گا میں، نماز نہیں پڑھوں گا، پردہ نہیں کروں گا. ابے تو ہمارا خدا ہے جو ہم سے مذہب تبدیل کروا رہا ہے، ہم رکھے نہ رکھے ہمارا اللہ کا آپس کا. وہ ایک انگریز مسلمان ہوا تو بہت لمبی لمبی نماز پڑھتا تھا، وہ ریمنڈ میں نا، ریمنڈ میں اس نے بندہ دیکھا وہ 2 منٹ میں نماز ختم. اس انگریز نے بولا یار تم اتنی جلدی پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے ہو، ہمیں تو ٹائم لگتا ہے. تو اس پرانے مسلمان نے کہا تمہیں اللہ سے کنیکشن بحال کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں. تم نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، ہم تو پرانے ہیں، ہمارے تو باپ دادا سے صدیوں سے اسلام چلا رہے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں لگتا. تم نئے نئے آئے مطلب یہ تو تھوڑے دن میں تو بھی کیسا ہو جائے گا، ابھی تو نئے نئے آئے، جب نئے نئے ہوتے ہیں تب ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے. یہ مسئلہ کسی نے پوچھا ہے، میں پورا مسئلہ نہیں پڑھ رہا، تھوڑا حیا کے خلاف ہے. دیکھو اگر کوئی آدمی کسی خاتون کو بری نیت سے ہاتھ لگاتا ہے اور اس کو شہوت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں کچھ تفصیل ہے. تو یہ آدمی اس کی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا اور اس خاتون کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرہ کا مسئلہ. اور نہ ہی یہ خاتون اس آدمی کے باپ سے نکاح کر سکتی ہے اور اس آدمی کے بیٹے سے بھی نکاح نہیں کر سکتی. باقی رشتے حرام نہیں ہوتے. جیسے کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جس خاتون کے بارے میں پوچھا ہے کہ تو اس سے اس کے والد اور ماں کا نکاح نہیں ٹوٹتا, جو یہ پوچھا ہے نا جنہوں نے, یہ ہوتا ہے یہ دونوں خود بھی ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اصول اور فروع ان سے نکاح نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہو؟ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی عورت سے سیکشول ریلیشن کریں پھر اس کی ماں سے بھی کر لیں. اب وہ ماں آپ کی ساس بن گئی ہے ایک طرح کی, ٹھیک ہے وہ قانونی ساس نہیں ہے, وہ اس کے وہ حقوق نہیں ہیں, لیکن جو جزئیت ہے نا وہ ثابت بہرحال ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی خدا نخواستہ کسی عورت سے زنا کرتا ہے اور بچی پیدا ہو جاتی ہے, تو یہ بچی قانونی بیٹی نہیں ہے, نہ یہ اس کا قانونی باپ ہے, لیکن یہ اس بیٹی سے نکاح بولو نہیں کر سکتا. تو حرام سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے, حرام کام زنا سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے. اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رشتے وجود میں آتے ہیں حلال سے, تو وہ رشتے حلال سے وجود میں آتے ہیں جو نکاح کے ذریعے جن کے حقوق ہیں, لیکن وہ رشتے جن کی وجہ سے نکاح حرام ہو رہا ہے وہ حرام سے بھی وجود میں آ جاتے ہیں. تو جیسے زانی کوئی زنا کرتا ہے اور عورت سے بچی پیدا ہو جائے تو اس بچی سے اس کے لیے نکاح جائز نہیں ہے. سمجھ لیں؟ تو قرآن نے کیا بیان کیا, آپ کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا اور اس عورت سے آپ کا سیکشول ریلیشن ہو گیا تو اب قیامت تک اس کی بیٹی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو اب امام حنیفہ کہتے ہیں یہ سیکشول ریلیشن حلال ہو یا حرام ہو دونوں صورتوں میں بیٹی حرام ہو جاتی ہے, دونوں صورتوں میں. اس کا حلال و حرام سے کوئی تعلق نہیں. اگرچہ قرآن نے نکاح کا تذکرہ کیا ہے کہ جب کسی عورت سے آپ نے نکاح کیا اس سے ریلیشن ہوا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, تم اس کی بیٹی سے اب قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے. امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نکاح کے بغیر ریلیشن ہو گیا تو بھی اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ زنا کو نکاح پہ کیوں قیاس کر رہے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن جو نکاح کو بیان کر رہا ہے نا, کیونکہ معاشرے میں ہوتا نکاح کے ذریعے ہی ہے, اصل چیز جس کی وجہ سے حرمت آ رہی ہے وہ سیکشول ریلیشن ہے, وہ نکاح نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ آدمی اس سے زنا کرتا اور بچی پیدا ہو جاتی تو کیا یہ باپ اس بچی سے نکاح کر سکتا ہے, حالانکہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے. تو زنا سے بھی نکاح حرام, حرام ہونے میں نکاح اور زنا کیا ہیں, یعنی رشتوں کو حرام کرنے میں نکاح زنا برابر ہے. تو جو بھی امام حنیفہ کے اس موقع پہ اعتراض کیا کرے نا, اس سے کہیں ٹھیک ہے پھر زنا کے بعد بچی پیدا ہو گئی تو وہ بچی تو اسلام تو اس کو بیٹی نہیں مانتا, نہ اس کے وراثت میں حصہ ہے, تو اس سے نکاح جائز ہے؟ ظاہر ہے جائز نہیں ہے, کیونکہ ہے تو آپ کی جسم سے نکلی بھی. تو زنا کے نتیجے میں بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے کہا کہ کسی عورت سے نکاح ہوا تو اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا, تو کسی عورت سے نکاح نہیں ہوا ویسے ہی ریلیشن ہو گیا تو بھی اس کی ماں سے اب آپ کا قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا, اور اگر پہلے سے نکاح ہوا ہوا تو نکاح باطل ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے خدا نخواستہ کسی کا اپنی ساس سے سیکشول ریلیشن ہو گیا تو اب ساس کی بیٹی کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. سسر اور بہو کا خدا نخواستہ ریلیشن ہو گیا تو بہو پہ اس سسر کا بیٹا کیا ہو گیا, حرام ہو گیا. یہاں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا کیا قصور ہے, بھائی سسر نے بہو کے ساتھ غلط کیا تو اس بیٹی کا کیا قصور ہے جو اپنے شوہر پہ حرام ہو رہی ہے. دیکھو رشتوں کے حلال و حرام ہونے میں قصور نہیں دیکھا جاتا, علت دیکھی جاتی ہے, علت دیکھی جاتی ہے. ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو تین طلاقیں دے دے, بیوی حرام ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس میں بیوی کا کوئی قصور ہے؟ بھائی علت یہ ہے کہ طلاق سے رشتے کیا ہوتے ہیں, ختم. اسلام کہتے ہیں علت چونکہ پائی گئی ہے رشتہ کیا ہو گیا, ختم. اب چاہے قصور ہو یا نہ ہو, ہاں جہاں قصور ہوگا وہاں سزا ملے گی دونوں کو, جہاں قصور نہیں ہے تو جس کا قصور ہے سزا اس کو ملے گی. تو اگر سسر نے ایسا کوئی کام کیا بہو کے ساتھ جس کی وجہ سے بہو بیٹے پہ حرام ہو گئی تو حرام تو ہوگی, اگر بہو کا قصور نہیں تھا, قصور سسر کا ہے تو سسر کو سزا ملے گی کہ تو نے کیوں حرام کی, اس پہ حکومت جو ہے سزا دے گی, پنشمنٹ ہوگی, جو بھی سزا جو بھی بنتی ہے. وہ دے گی تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو, لیکن جو حرمت کی وجہ جب پائی جائے گی تو حرمت ہوگی. ایسے کیسز آتے ہیں اب تو بہت آ رہے ہیں کہ بے حیائی پھیل رہی ہے نا, لوگ کیا کرتے ہیں لڑکی کے ساتھ نو عمر بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی کر دیتے ہیں, پھر وہ معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کی اماں سے نکاح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے نا, غیرت کے بھی خلاف. اسلام ایک عورت کو ایک ہی روپ میں دیکھنا چاہتا ہے, یا تو بیوی کے روپ میں, یا ماں کے روپ میں, یا بیٹی کے روپ میں. تو جب کسی عورت سے ریلیشن ہو گیا تو اس کی ماں آپ کے ماں کے روپ میں دیکھ سکتے ہو, آپ اس کو اس کی بیٹی کو بیٹی کے روپ میں دیکھ سکتے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اس سے تعلق, کل اس کی بیٹی سے. یہ غیر مسلموں میں ہو سکتا ہے, اسلام اس بے شرمی کی آپ کو قطعاً اجازت بولو نہیں دیتا. اور اس حکم کا ایک بڑا فائدہ بھی ہے کہ لوگ اپنی لمٹ میں رہتے ہیں. جن علاقوں میں حرمت مصاہرہ کے مسائل لوگوں کو معلوم ہے وہاں سسر اور بہو خود ریزرو رہتے ہیں. بہو بھی ریزرو رہتی ہے, سسر کو قریب نہیں آنے دیتی, داماد ساس کو نہیں قریب آنے دیتا, بھائی سر پہ پیار کرو بس. لیکن جہاں یہ مسائل پر عمل نہیں ہے وہاں فری ہو رہے ہیں, تو وہ لمٹ کیا ہو رہی ہیں, کراس ہو رہی ہیں. تو اس لیے بھی اس مسئلے کی اہمیت اس زمانے میں بڑھ گئی ہے. باقی کہیں ایسا ہو تو خود فیصلہ نہ کریں, باقاعدہ کسی دارالافتاء سے رجوع کریں. اس میں بہت ساری شرطیں ہیں, تفصیل ہے, تو وہ فتویٰ لیں باقاعدہ پراپر طریقے سے. مفتی صاحب ہمارا یوٹیوب چینل ہے, آپ سے کچھ بات کرنی ہے. میرے بھائی ہم اگر چینلوں کو پروموٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پوری لائن لگ جائے گی. آپ کا چینل ہے بہت اچھا, دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ترقی دے. اچھا میں بعض دفعہ جا کے ربن کاٹ رہا ہوتا ہوں, یہ کچھ کر رہا ہوتا ہوں, تو بعض میرے دوست قریبی ایسے ہیں کہ انسان ان کو انکار نہیں کر سکتا, وہاں جانا پڑتا ہے مجبوری میں. ایک صاحب نے گوشت کی دکان کھولی, مجھے بلایا, چائے پلائی, تصویریں. تو اب میں کیا کرتا یار, وہ بعض لوگوں کے اتنے پرانے, میرا ماموں مجھے بلائے, ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں نے, میرے ماموں کی پرچون کی دکان نہیں لیکن بات کر رہا ہوں نا, میرے ماموں مجھے بلائیں کہ بیٹا میں نے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا ہے, آپ آئیں بیٹھ میں ربن کاٹ دیں. تو ماموں کو کون انکار کرے گا, اب میں جا رہا ہوں ریبن کاٹ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, لوگ کہنے دیکھو مفتی صاحب کیا ہو گئے, کمرشل ہو گئے, ٹھیک ہے نا, اب پبلسٹی بھی کرنے, پتہ نہیں کتنا کھانچا ماموں سے انہوں نے لیا ہوگا. بھائی کوئی کھانچا نہیں ہے, نہ میں کمرشل ہوں, نہ میں کسی کے بزنس کو پروموٹ کرتا ہوں. بعض دفعہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ آدمی انکار نہیں کر سکتا, آدمی کہتا ہے کاٹ دو ریبن جا کے, جو ہوگا دیکھا جائے گا, نہ میں نے کوئی کمیشن لیا ہوتا. تو اب اس طرح کے بعض ماموں نہیں ہوتے لیکن ماموں جیسے ہوتے ہیں, تو اب وہ پھر مجبوری ہے نا. جب آدمی ایسا تو نہیں سب سے نفرتیں مول لے سکتا نا, اصول تو میرا یہی ہے کہ کسی کے بزنس کو پروموٹ نہیں کرنا, کمرشل میں نے بننا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ میرے نام کے پجامے بک رہے ہوں مارکیٹ میں. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ اپنے نام کی کمپنی کھولیں, میں نے کہا بھائی میں اپنے نام کی کمپنی کھولوں گا مفتی طارق مسعود پجامہ, یہی ہوگا نا, مفتی طارق مسعود شرٹ, مفتی طارق مسعود ٹوپی, مفتی طارق مسعود پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. میرا بزنس ہے, پہلے سے چل رہا ہے, کمپنی بھی ہے بہت پہلے سے ہے, نہ میں کمپنی کا نام بتاؤں گا آپ کو کیونکہ یہ ممبر اس کام کے لیے ہے نہیں, سمجھ رہے ہیں, اور نہ یہ چینل اس کام کے لیے. آپ نے نہیں کبھی دیکھو گا میں نے اپنے, میں اگر اپنے بزنس کو تھوڑا سا چینل پہ ڈال دوں نا, میری کروڑوں کی ارننگ ہو جائے گی, کروڑوں کی ارننگ. لیکن کسی کو میرے ساتھ دس دس سال سے رہنے والے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بزنس, جو بہت زیادہ رہتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے. اور کیونکہ میں خود نہیں کر رہا ہوتا نا, میں تو انویسٹمنٹ کے ذریعے کرا رہا ہوتا ہوں, اس لیے بھی پتہ نہیں چلتا. تو میں جو بھی کروں گا تو میں یہاں سے ہٹ کے کرتا ہوں, یہاں سے ہٹ کے میں پھر جو بھی بزنس ہو, تو حلال ہے نا سب کے لیے, اور اتنے گھر چلانے کے لیے تو بزنس کرنا پڑتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, لوگ مجھے کہتے ہیں علماء تو بزنس نہیں کرتے, تم چار شادیاں کرو تمہارا باپ بھی بزنس کرے گا, صحیح ہے نا, اس کے بغیر چلے گا نہیں. اتنے انڈے میں کہاں سے لاؤں, پہلے میں گھر کا سودا خود لے کر آتا تھا نا, ماشاءاللہ اللہ نظر بستے بچائے, یہ انڈوں کی تھیلیاں, کہہ رہے کیا کیا انڈوں کا بزنس کر رہا ہے, اپنی دکان ہے کیا. میں نے کہا بھائی اتنے انڈے ادھر میں جائیں گے, اتنے انڈے ادھر میں جائیں گے, اتنے انڈے ادھر میں جائیں گے, اتنی ڈبل. تو پھر میں نے کہا کام ہمیں نظر لگے گی, لوگ باتیں کریں گے. پھر میں نے ذمے لگا دیا, مختلف لوگوں میں کام ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا, تو ان کو بھی تو پیسے دینے پڑتے ہیں نا جن سے خدمت لے رہے ہیں. تو آٹا ہے, دال ہے, سبزی ہے, بچوں کے اسکول کی فیسیں ہیں, تو بزنس نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر ہم, تو مجبوری ہے. لیکن اللہ نے مدد یہ کی کہ مجھے سبزی والے کا تجربہ ایسا ہوا کہ اس تجربے سے ہم نے بہت فائدے اٹھائے کہ بھائی اب جو ہے نا ایسا نہیں کرنا, اب میں مخصوص میرے تجربے ہیں کہ ایک مخصوص قسم کے بزنس ہے بس وہی کرو وغیرہ وغیرہ, میں نہیں بتاؤں گا وہ کیا ہوتا ہے, بتا ہی دیتے ہیں. دیکھو اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا نا تو پراپرٹی کے بزنس سے بہتر کوئی بزنس نہیں ہے. تجربے کی بات, کچھ بھی نہیں آتا نا تو سموسے بیچنے پکوڑے, یہ ان لوگوں, میں نے کھجوروں کا بزنس بھی کیا الحمدللہ, پیسے اس میں بھی ہم نے ڈبوئے ہیں, اللہ کے بڑے فضل, اللہ کا جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا الحمدللہ ڈبویا ہے اس کو, اللہ کا بڑا, یہ میں اللہ کا فضل اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے مجھے مرنے سے پہلے تجربہ ہو گیا, بڑھاپے سے پہلے تجربہ ہو گیا. دیکھو یہ کھجوروں کا بزنس وہ کرے جس کے باپ دادے کھجوروں کا بزنس کرتے آ رہے ہیں. ہم نے کھجور اٹھائی پتہ نہیں کتنے لاکھ کے بھی, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں, ہم نے بہت کم ریٹ پہ اٹھائی کہ یار اب تو ہمارے ہی ڈبے بکیں گے, اپنی کمپنی کا نام چھپائے. سارے کام میں لڑکوں سے لیتا ہوں, خود نہیں کرتا, میں خود میں مرغیاں پالتا ہوں اور مدرسے جاتا ہوں, بیان کرتا ہوں, یہ ہے تو بھی تحقیقات کرنی ہوتی ہے وہ کرتا ہوں. تو ہم نے بزنس زبردست, اور بزنس کے لیے بندہ بھی وہ جو بزنس کا ماہر تھا, پڑا ہوا ہے باقاعدہ بزنس, تو بندہ رکھا ہو کھجور ہی اتنے ریٹ پہ ہم نے اٹھا لی, اب تو ہماری کھجور کے علاوہ مارکیٹ میں کچھ بھی بکے گئے. اس پہ کمپنی کا نام, اپنا نام نہیں ڈالا, مفتی طارق مسعود یہ نہیں ہوتا, ہمارے نام کے پجامے, اپنا نام نہیں, وہ کمپنی کا نام ڈال ڈول کے ہم نے کہا اب تو کھلا کھائیں گے تھے, اب تو بس چھوڑ گیا دوا کے ہمارا ہی کھجور اتنی سستا اٹھایا. وہ نہیں بکا. ایک صاحب کھجور لے کر آئے میرے گھر میں, مجھے گفٹ دیا نا رمضان میں, اس رمضان کی بات کر رہا ہوں, میں نے لیا تو میری کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا اس نے, یہاں سے خریدا مجھے ہی لا کے. میں نے کہا یہ گفٹ دینے کے لیے اس کو کوئی اور نظر نہیں آیا یہاں سے ڈبا اٹھا کے, اس کو کیا پتا, اس کو میں نے بتایا نہیں یہ میرا ہی ہے. ہم نے کہا چلو یار اتنا تو فائدہ ہوا نا کہ مجھے ایک ڈبا فری میں مل گیا, وہ ڈبا مجھے فری پڑا الحمدللہ. پھر ہمیں پتا چلا بھائی ہم نے جس ریٹ پر اٹھایا ہے نا, جو بڑے بڑے کروڑوں روپے کے انویسٹر ہیں انہوں نے ایک سال پہلے اس سے آدھے ریٹ پہ اٹھا کے فریز کر دیا تھا. ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے گودام نہیں ہیں کہ ہم ایران سے کنٹینر منگوائیں اور اتنے بڑے بڑے گوداموں میں فریز کر دیں. ہمیں تو روزانہ وہ کھل رہا تھا, ابے بک جا, اللہ کا واسطہ بک جا, کیڑے پڑ جائیں گے. خیر لاس ہوا, زیادہ نہیں ہوا. تو میں تجربے کی بات بتاؤں, جس کے پاس ٹائم نہیں ہے, جس کے پاس تھوڑا پیسہ جمع ہو گیا, تو کام صرف کس کا کرو, پراپرٹی کا, تمیز کا کام ہے کاٹن کلف کے ساتھ جو ہے نا آدمی. لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیے نا, وہ پتہ کیا کرے گا, کچھ اچھے بھی ہیں میرے جاننے والے, کچھ اچھے اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہیں, وہ ایمانداری سے بھی کام کرتے ہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. اسٹیٹ ایجنٹ کو آپ نے پکڑا دیا, یہ لے بھائی 20 لاکھ روپے لے, وہ اچھی فائل آئے نا تو میرے لیے خرید لینا. اسٹیٹ ایجنٹ کہے گا فکر نہ کر, اچھی فائل آئے گی تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو تمہارے لیے خریدے. اگر وہ اچھی فائل 20 لاکھ میں آپ کے لیے خرید رہا ہے, اس کا مطلب وہ آپ سے بھی بڑا بے وقوف ہے. وہ کیوں خریدے گا تمہارے لیے اچھی فائل, اس کو پتا ہے یار اس میں 20 لاکھ پہ میں 2 مہینے میں 10 کما سکتا ہوں, تو وہ اپنے لیے خریدے گا نا. بلکہ وہ ایک ہوشیاری یہ کرے گا کہ آپ کی پیسے امانت کے پیسے وہ قرض میں لے لے گا, کہ یار یہ فی الحال کھولو, اس کو ٹوپی کرا دو کہ تیرے لیے بہت اچھی فائل آنے والی ہے, ابھی آپ کے پیسے بھی وہ قرض سمجھ کے اپنے پیسوں میں گھما دے. تو یہ کام اگر کرنا ہے تو اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بہت ہی ایماندار مل جائے تو ٹھیک ہے, ایسے لوگ, لیکن میں بتاؤں گا نہیں ان کا نام. تو اس میں پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خود چلو پھرو, تھوڑے سے پیسے آئے ہیں, اگر آپ کے پاس 20 لاکھ نہیں 10 لاکھ نہیں, 4-6 آدمی مل کے خرید لو, کیا خیال ہے, 4-6 آدمی مل کے ایک پلاٹ خرید لو, ٹھیک ہے نا, پڑا رہے گا, فائل پکی ہونی چاہیے, کچیوں میں, کچی آبادیوں میں, یہ چائنا کٹنگ وٹنگ نہیں ہوتا, یہ پھر ایسا ڈوبو گے کہ مرو گے بالکل. پکا کام کرو, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو ترجیح دیتے تھے جس میں فائدہ یقینی ہو اگرچہ کم ہو, تو وہ کام اس طرح سے بڑا فائدہ ہے جس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, تمیز سے. باقی آپ کا کوئی خاندانی بزنس ہے, یہ آتا ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں تو آتا نہیں بھائی, تو ہم تو الحمدللہ جہاں بھی پیسے لگائے ہیں اللہ کے فضل سے ڈبوئے. لیکن پراپرٹی ایک ایسا بزنس ہے اس میں انویسٹمنٹ میں فائدہ ہوتا ہے, تو وہ گھر بھی چل جاتا ہے آپ کا, انڈے بھی آ جائیں گے آپ کے, سب کچھ ہو جائے گا اس میں پراپرٹی کے کام میں. لیکن اس میں بھی آپ نے خود کرنا ہے, ہم تو پھر بھی خود نہیں کر رہے ہیں نا, ٹائم نہیں ہے, لیکن ہمیں کچھ ایماندار لوگ الحمدللہ مل جاتے ہیں, اب جب شہرت ہو گئی ہے تو کچھ اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں. لیکن آپ نے خود کرنا ہے, خود جا کے دیکھنا ہے, فائلوں کو پڑھنا سیکھ لو آپ, دو نمبریاں بہت ہیں. تو یہ کرو, یہ کاروبار کے بغیر آدمی آج کل سروائیو, دیکھو مہنگائی جتنی بھی بڑھ جائے نا, اس سے ملازم پیشہ آدمی کا تو بیڑا غرق ہوتا ہے, کاروباری آدمی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا, وہ ہر چیز کے ریٹ اسی حساب سے بڑھا لے. پراپرٹی والے, انڈے والے, جو مرغی فارم میں انڈوں کی قیمتیں بڑھا دی ان لوگوں نے, مہنگائی بڑھ گئی, کھجوروں کی قیمتیں بڑھا دی, تو کاروباری لوگوں پہ اثر نہیں پڑتا اس سے, ملازم پیشہ آدمی بیچارہ کیا ہو جاتا ہے, پس جاتا ہے. تو ملازمت کرو, ایک دم چھوڑو نہیں, ساتھ میں بزنس کو بھی کرنے کی کوشش کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور مساجد کے اماموں کو تو میں خاص طور پہ کہتا ہوں, مسجد کی تنخواہوں پہ گزارا کر کے مت بیٹھو. مسجد کمیٹیاں بڑی ظالم ہوتی ہیں, تم تھوڑے سے بوڑھے ہو گئے تمہیں کک آؤٹ کر کے نکال دیں گے. گورنمنٹ تو ریٹائرمنٹ پہ پیسہ دیتی ہے, انتظامیہ کوئی پیسہ نہیں دیتی. میں نے ایسے امام دیکھے 40-40 سال امامت کی, مرے تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے, برباد ہو گئے بچے. یہ ایک ایسی جاب ہے جس میں تمہیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, ثواب بھی بڑی چیز ہے, لیکن انتظامیہ کو تو چاہیے نا کہ کوئی قانون بنائے کہ 20 سال جس امام کو ہوں گے تو وہ اگر چھوڑ کے جائے گا تو اتنے پیسے دیں گے, 30 سال ہو گئے تو اتنے. ہمارے جامع تو رشید الحمدللہ بھی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جس استاد کو اتنے سال ہو جائیں گے تو اگر وہ استاد جاتا بھی ہے تو اس کو اتنا پیسہ دیا جائے گا تاکہ دوسرے مدارس بھی یہ عمل سیکھیں. 40-40 سال سے استاد پڑھا رہے ہیں, مر گئے تو بچے رول گئے بالکل. تو یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی تھوڑی سی عقل آنی چاہیے نا اس میں کہ ایک ٹائم ہو کہ بھائی 15-20 سال جس نے امامت کی تو اس کو یہ ملے گا, تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں. تو امام کو چاہیے خود اپنا کر. تھائی لینڈ میں ایک امام تھے, اتنی کم تنخواہ, انہوں نے سائڈ میں بزنس شروع کر دیا, مسجد کمیٹی نے وہ چھڑوا دیا ان سے, پھر ان کو نکال دیا. تو یار بیچارے کو جینے کا حق دے دو, اس کو کرنے دو کچھ. ایک طرف کہتے ہیں یہ چندے مانگتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, زکاتیں مانگتے ہیں, جب اس کو کچھ کرنے نہیں دو گے تو زکاتیں ہی مانگے گا نا, وہ کیا کرے گا. بس آخری سوال ہے, میں حسین احمد سگودا سے آیا ہوں, صرف اور صرف آپ کے لیے بنا مہمان سے 5 منٹ دے دیں. کہہ رہے 5 منٹ دے دیں, کہاں ہے بھی سگودا سے آنے والے, سب سیٹ ہے سگودا. ہمارا بھی بہت ٹائم گزرا ہے, سیٹلائٹ ہوں, سنہری مسجد عطا اللہ بنیالوی صاحب, خاندانی آدمی ہے, بیان سنے ان کے, ہم بچپن میں سنتے تھے, بڑے کڑک آدمی ہیں. اور سرگودا میں کون کون ہے؟ الیاس گمن صاحب بھی ہے سرگودا میں, آج کل کہاں ہیں, شارٹ ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سرگودا سے آئے بھی ہو کہ نہیں آئے ہو, ان سوالات سے پتہ چلے گا نا. آئی ڈی کارڈ دکھا, کینو ابھی تھوڑی, ابھی کینو کا موسم ہے نا, سردیوں میں ہوتا ہے کینو کا موسم, کافی میرا خیال ہے. اور کوئی بات تو نہیں, ہمارا سرگودا میں بہت ٹائم گزرا ہے. گڈی نو سیٹ تے لا, یہ پنجابی میں نے سرگودا میں سیکھی ہے. ہم جا رہے تھے سزوکی میں تو گڈی نو سیٹ تے لا, میں نے کہا گاڑی کو گڈی کو نو بنا دیا, سائڈ پہ لگاؤ کو سائڈ تے لا, بالکل ہی پنجابی بہت آسان زبان ہے, شارٹ کر کر کے نا ہر چیز کو انہوں نے بہت ہی سائلنٹ کر دیا, لگاؤ. اردو میں کیسے بولیں, گاڑی کو سائڈ پہ لگا دیں, اتنی دیر میں وہ آگے نکل چکی ہوگی. تو کہہ رہے سائڈ چلا, تو فوراً سائڈ چلا دی. میں اگر کہتا گاڑی کو سائڈ پہ لگا دیں, وہ کہہ رہے اب سائڈ ختم ہو گئی, اب ہم آگے پہنچ چکے ہیں. کینچی والا چوک ہے, پتہ نہیں گول چوک ہے, کون سا گول چوک, پہنچ چکی ہے گاڑی اب. اچھا بھائی مفتی صاحب ہمارے امام مسجد میں, ہماری شادی نہیں, ہمارا نام اسامہ ہے, ہمارے والدین ہماری شادی نہیں کرا رہے کیونکہ ہم مدرسہ ابن عباس میں زیر تعلیم ہیں, تو ان کا کہنا ہے کہ ہم آپ کی شادی فراغت کے بعد کرائیں گے, لہذا ہم ابھی کرنا چاہتے ہیں. تو اپنے خرچے پہ کر لیں بھائی, اپنی ویڈیو میں ترغیب دیں. دیکھو بچے کی شادی کرا دیا کرو, ماں باپ کو چاہیے, بچہ اگر پڑھ رہا ہے دل جمعی کے ساتھ تو اگر اپنے خرچے پہ کرا دیں, اس میں ماں باپ کی آمدن میں بھی برکت ہوگی, بہو آئے گی دو روٹی کھا لے گی یار, آپ کا بچہ برائیوں سے بچ جائے گا, آپ کم عمری میں دادا بن جاؤ گے, کم عمری میں نانا بن جاؤ گے, کتنے فائدے ہیں. دادا بننے کے اتنے بینیفٹس ہیں, باپ بننے میں یہ ہے کہ بچہ پالو بھی اور بچے سے انجوائے بھی کرو, دادا بننے میں کہ انجوائے کرو, پالے گا کون, اس بچے کا باپ پالے گا. ہم نے دیکھا دادا اپنے پوتوں کو گھوم رہا ہوتا ہے لے کے, انجوائے کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہی بچہ پیشاب کرنے والا ہوتا ہے باپ کو پکڑا دیتا ہے, اس کو لے جا لیتے ہیں. باپ تو دور ہے والد, دادا کے اپنے مزے ہیں یار, دادا کا ڈبل اکرام ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ وہ آپ کا باپ ہے اور آپ کے باپ کا باپ ہے. دادا کے تو دب, تو میں تو کہہ رہا ہوں جلدی سے دادا بنو یار, میرے بس میں ہوتا تو میں بن چکا ہوتا, میرے تو بچے کم بہت بڑے ہی نہیں ہو رہے. اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں اس کو, بس وہ بڑا کب ہوگا, کھینچ کے لمبا کر دیں اس کو, ایسے بڑا کر دیں. تو جلدی جلدی دادا بنو, جو میں ایسا بڑھاپے میں دادا بننے کا کیا, خوشیاں دیکھنی ہیں تو جوانی میں دیکھو نا, جوانی میں خوشیاں دیکھو. اچھا بچے جو میں نے کہا نا جلدی سے بڑے ہو جائیں, یہ تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا, حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ بچے بڑے ہو. بچہ چھوٹا جو آپ کو دل لگی کرتا ہے نا, جو باتیں کرتا ہے توتلی زبان میں, جو گھر میں رونق بنتا ہے, تو ہمارا تو دل نہیں چاہتا کہ وہ کیا ہو جائیں, بڑے ہو جائیں. مجھے تو یاد ہے جب میرے سارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے زیادہ مزہ تھا گھر میں, تھوڑے بڑے بڑے ہو گئے ہیں, بڑے ہوتے ہیں پھر پکروٹی بھی ہوتے ہیں, پھر یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا, پھر آدمی غصہ بھی آتا ہے. چھوٹے ہوتے ہیں تو یار ایسی پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسے توتلی زبان میں اتنا لائف انجوائے کرنے کا مزہ ہے, آپس میں ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بچیاں کیسے اچھا کھیلتی ہیں آپس میں, کبھی گڑیا کو, چھوٹی بچی ہے وہ بوتل کو دوپٹہ پہنا کے گڑیا بنا کے کھیل رہی ہوتی ہے اس سے, آپس میں پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی بیٹھ کے نا. بچہ جب آپس میں پھینکتا ہے نا, جب دھمکیاں دیتا ہے, اس کی دھمکیاں دیکھا کروں میں نے, دیکھا میرا بچہ واش روم میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے, چھوٹا بچہ واش روم میں بیٹھا ہوا, ابھی میں ایسا ماروں گا نا, باتوں کی آواز باہر تک آ رہی ہے, ابھی یہ میرے کو سمجھتا کیا ہے, میں تو ایسا ماروں گا یہ سیٹ ہو جائے گا. میں نے کہا ابھی بھائی سائلنٹ پلیز, پلیز سائلنٹ, پلیز کیپ سائلنٹ پلیز. تو بچے سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز ہے نہیں. تو وہ بڑے تو اس لیے کہ ہم جلدی دادا نانا بن جائیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو بچے چھوٹے ہیں تو چھوٹے ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. خام خام اور لوگ انہیں کو بوجھ سمجھتے ہیں بچوں کو, ابھی بڑے ہو کے بوجھ بننے کا خطرہ ہوتا ہے, پتہ نہیں صحیح بن نکلے گا کہ نہیں. لوگ کہتے ہوتے ہیں یار یہ کیا ہے, بڑا جب ہو جاتا ہے نا بچہ, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں, کوئی بیلیاں لگا رہا ہے, ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں. چھوٹے بچے تو آپ کے کنٹرول میں, اور بچیاں تو بہت ہی پیاری ہوتی ہیں. چھوٹی بچیاں جو ہیں نا, ان سے تو گھر میں ایسی رونق ہوتی ہے, ان کی حرکتیں دیکھا کرو. ماں کے ساتھ کچن میں جا رہی ہیں, چولہا جلا رہی ہیں, ماں آٹے سے وہ نکال رہی ہیں, پیڑے بنا رہی ہیں, کیسا گھر میں ماں کو بھی خوش رکھتی ہیں اور گھر کے ماحول کو بھی اچھا رکھتی ہیں. تو یہ تمہیں فیملی پلاننگ والوں نے غلط گنتیاں سکھا دی ہیں, تمہاری خوشیوں کا بیڑا غرق کر دیا. دو بچے, کچھ بچے نہیں ہوتے, زیادہ ہوتے ہیں تو وہ انجوائے کرتے ہیں, مزہ آتا ہے ان کے ساتھ. بقرعید کا مزہ بھی اس گھر میں جس میں بچے ہوں, بقرعید کا مزہ بھی اس گھر میں جس میں بچے ہوں. تو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے آدمی جانور بھی لے کر آئے, وہ کھلا رہے ہیں. کراچی میں تو یہ بہت مزہ ہے, بچے ہی نہیں ہیں تو کیا آپ دمبا لا کے کیا کرو گے, خود بھی اب دمبے جیسے ہو گئے ہو, کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے, بس یہی دعا کرتے ہیں. بس کافی بہت ہو گیا بھائی, بہت زیادہ ہو گئی. قوم پنجاب میں تھے, کسی نے پوچھا طارق مسعود کی قوم پتا کرو کون سی, مسلمان. دیکھو ہم لوگ اصل میں پٹھان ہیں, خان پٹھان ہوتے ہیں, لیکن انڈیا کے پٹھان ہیں, تو ہماری زبان اب اردو ہے. انڈیا میں بھی پٹھان بہت ہجرت کر کے گئے تھے نا, پٹھان قوم تو پوری دنیا میں ہے نا, تو انڈیا میں بھی بہت ہیں خان جو پٹھان تھے. ہمارے جو علاقہ ہے سنسار پوری انڈیا میں, اس کو ابھی تک پٹھانوں کا علاقہ کہلاتا ہے. تو ہمارے سارے باپ دادے خان تھے, پٹھان تھے. لیکن یہ کہ ہم اردو اسپیکنگ ہیں, اس لیے کہ وہ باپ دادے صدیوں پہلے جب انڈیا آئے تو ان کی مدر لینگویج کیا بن گئی, جو بچے پیدا ہوئے. تو جیسے آپ بھی یہاں کراچی میں بہت سے پٹھان ایسے ہیں جو پشتو نہیں جانتے, کیونکہ وہ باپ دادا ان کے کراچی میں آ گئے تو وہ پشتو ختم ہوتے ہوتے اب کس میں کنورٹ ہو گئی, اردو میں. تو اس لیے ہم مہاجر بھی ہیں اس لحاظ سے کہ ہم انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں, زبان ہماری. لیکن اوریجنل ہم کیا ہیں, اوریجنل جو ہیں ہمارے باپ دادا, والدہ کی طرف سے بھی کاکڑ زئی ایک مشہور قوم ہے پٹھانوں کی, کچے زئی ہے, پتہ نہیں کاکڑ زئی ہے کیا ہے. میں نے تو جب سنا تھا مجھے, میں نے کہا یہ کون سی قوم ہوتی ہے, میرے ابا نے بتایا ہم لوگ کاکڑ زئی ہیں. ہمارے کچھ رشتے دار یوسف زئی ہیں, ہم لوگ کاکڑ زئی ہیں. تو انڈیا میں کاکڑ زئی بھی بہت ہیں, یوسف زئی تو ہیں ہی, بہت سے یوسف زئی آئے ہیں یہاں. تو میرے بہت سے رشتے دار ہمارے قریبی یوسف زئی ہیں, ہم لوگ کاکڑ زئی ہیں. تو یہ والا سیٹ اپ ہمارا اسٹیشن چل رہا ہے, لیکن ان چیزوں میں رکھا کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان بن کے رہو, قوم پرستی کے نعروں سے زیادہ برا نعرہ دنیا میں کوئی ہے نہیں. تو ہم نے شادی کی ہے پنجابیوں میں بھی کی ہے شادی, ہم نے اردو اسپیکنگ میں بھی کی ہے, ہم نے پٹھانوں میں بھی کی ہے, تو میں تو اتنے مختلف ڈیزائن کے بچے میرے پاس ہیں. اچھا میرے بچوں کی بولیاں بھی الگ الگ ہیں. اب ظاہر ہے مدر لینگویج تو بچوں کی جو پنجابی فیملی ہے ان کے بچے پنجابی اسٹائل ہیں, لسی پیتے ہیں, کھلا کھاتے ہیں, وہ اس کا روکنا پڑتا ہے, بھائی بس کر یار جائیدادیں کھا جائے گا کیا. حقیقت ہے کیونکہ پنجاب کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں نا, تو ماشاء اللہ وہ میرے بچے صحت مند ہیں جو پنجاب اسٹیشن سے جن کا تعلق ہے. کھاتے ہیں ڈٹ کے ایسے آسینے چڑھا گیا چڑھو لسی مسی. جو اردو اسپیکنگ ہیں وہ بھی اصل میں اردو اسپیکنگ نہیں ہے لیکن وہ مائگریٹ, لیکن باہر چونکہ یہیں کراچی میں وہ ان کا سارا کلچر چینج ہو گیا تو وہ بچے کھاتے ہی نہیں. ان کا وہی جیسے اردو اسپیکنگ کا ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے اردو اسپیکنگ میں تو بچے کو منتیں مان کے دو رگت پڑھ کے کھا لے یار تیرا بڑا احسان ہوگا, تو ہے بھی اسی حساب سے ٹھیک ہے نا, پھٹے باز نہیں ہے وہ. ایک بچے کو جو میرا اردو اسپیکنگ بچہ ہے اس کو میں نے پھٹے والے بچے سے دوستی کرائی ہے. مدرسے میں ایک بچہ بڑا پھٹے باز ہے, اس کو میں شام کو ڈیوٹی لگائی ہے میں نے کہ اس کو یہاں چھوڑ دیا کرو, اس سے تھوڑا لڑنا سیکھے. وہ بچہ ہے بڑا پھٹے باز نا, تو میں نے کہا یار یہ بالکل چھوئی موئی سا بنتا جا رہا ہے, تو یہ اگر بہادری ہو نا تو وہ بچہ مارتا ہے اس کو پٹا, وہ پھر گھر میں روتا ہوا آتا ہے, گھر والے بولتے ہیں ہائے مدرسے کے بچے نے مارا فلانے. میں نے کہا یار پٹے گا تو پیٹے گا, جو پٹتا نہیں ہے وہ پیٹتا نہیں ہے, تو اس کو تھوڑا کانفیڈینس پیدا کرانا ہے اس کے اندر, سمجھ رہے ہو. اچار شادی میں یہ بھی بڑا فائدہ ہے, آپ کو مختلف کلچر کا پتہ چلتا ہے. تو یہ آ گیا یہ اردو اسپیکنگ. آ جائے ادھر آئی گئی آپ کی فضائل بیان ہو رہے ہیں منع, ادھر آ جاؤ شاپ اس کو میں نے پھٹے والے بچوں میں بٹھایا ہے, آ جاؤ منع ادھر آ جاؤ. دیکھو اسی کی بات چل رہی ہے اور یہ آ گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جلدی اسپیڈ اسپیڈ اسپیڈ. ویسے روزانہ آتا ہے بھی شرما رہا ہے شرمیلا ہے نا, وہ دوسرا ہوتا ہے نا پنجاب اسٹیشن وہ میرے سر پہ آگے بیٹھ جاتا. ایک بچے میرے پشتو بولتے ہیں, وہ بچی ہے میری, وہ ایک دن مجھے کہہ رہی ہے کارغے. میں نے کہا کارغے کیا ہوتا ہے بھائی, بو کارغے بولتے ہیں. کوے کو کیا بولتے ہیں پشتو میں, کارغو کارغا ابو کارغا. میں نے کہا کیا, گھر والوں نے بتایا کوے کو بولتے ہیں پشتو میں. ابے میں نے کہا تو ہمارے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. تو ایسے الحمدللہ مختلف قسم کے چینل جب چار شادیاں ہوتی ہیں تو آپ کوئی نیا فرقہ بناؤ گے. اب آپ ایک والے کو کیا بچارے کو یار, ایک والے کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو مختلف قوموں میں شادیاں ہوتی ہیں, کلچروں کا پتہ چلتا ہے. پٹھانوں کا کلچر الگ اسٹائل کا ہے, پنجاب والوں کا الگ ہے, اردو اسپیکنگ کا الگ ہے. تو اس طرح کے ملٹی کلچر آپ کے سامنے آتے ہیں, پھر ہر ایک کی خامیاں پتہ چلتی ہیں, ہر ایک کی خوبیاں پتہ چلتی ہیں, تو آدمی کا ظرف بڑا ہوتا ہے. اس سے اس کو پتہ ہے اس قوم میں اگر خامی ہے تو یہ والی خوبی ہے, اس قوم میں اگر یہ خوبی ہے تو یہ والی خامی ہے. تو اس لیے میرے سامنے جب کوئی کسی قوم کی برائی بیان کرتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں, میں کہتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ خوبیاں بھی ہیں. تو کہہ رہے ہیں ان میں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں, میں نے کہا وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ فالٹ بھی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم سے پوچھو ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے بچے ایسی لینگویج بول رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہی. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ غیر قوم میں شادی کرو تو آپ کو پتہ نہیں ہوتی, ماں بیٹی میری خلاف تو سازش نہیں کر رہے کہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا, آپس کی زبان میں مذاق کر رہا ہوں لیکن یہ بہت ایک ڈفرینٹ. ایک صاحب نے انگریز خاتون سے شادی کی, وہ کہہ رہے میں تھک گیا ہوں انگلش بول بول کے یار, کیونکہ مدر لینگویج تو ان کی انگلش نہیں ہے نا. مجھے کہنے لگے یار میری اردو اسپیکنگ میں شادی کرا دو, وہ ڈیفینس کے تھے نا, میں اردو زبان ہے میری. تو میں نے کہا آپ کو انگلش آتی تو ہے, کہہ رہا آتی تو ہے لیکن ہماری مدر لینگویج تو انگلش نہیں ہے نا. کہہ رہے میرے بیگم سے بات چیت کرتے کرتے گلے میں درد ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں میرے. اینڈ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو می, پلیز گیو می اے کپ آف ٹی. مدر لینگویج تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے آتی ہے لیکن وہ بات تو نہیں ہوتی جو انسان کو. اب جیسے میں فرفر اردو بول رہا ہوں ایسے تھوڑی میں زبان بول سکتا ہوں میں. تو وہ کہہ رہے ہیں یار اتنی ٹینشن ہوتی ہے, بیگم کو ڈانٹنا ہو تو انگلش میں ڈانٹو. واٹ آر یو سیئنگ. پھر آدمی دیکھتا ہے یہ میں نے اسٹرکچر صحیح بولا ہے, ایسا تو نہیں اس کہیں اور لگانا تھا کہیں اور تو نہیں لگا دیا. کہہ رہے یار ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہہ رہے یار میں اردو اسپیکنگ میں اس لیے شادی کر رہا ہوں, میں اس سے کھل کے گپ شپ تو لگاؤں گا, کم از کم کھل کے گپ شپ لگاؤں. تو انگلش والی بھی ٹھیک ہے, اس سے آپ کو کچھ انگلش امپروو ہو جائے گی, بچے آپ کے عجیب سے پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ہے. تو مرد کو اللہ نے اسی وجہ سے اجازت دی ہے, خاندان کیا کرے بڑھائے وہ اس کو کلچر, اس میں ظرف بڑا ہوتا ہے, نیچ جو دماغ بنتا ہے نا. ہمارے ہاں بیوی جب گھر آتی ہے آدمی کی ایک خاص سوچ ہوتی ہے, اسی ڈیزائن میں جب تک وہ جب آپ زیادہ شادیاں کرتے ہو آپ کا ضرب ہو جاتا ہے بڑا، یار یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، مارکیٹ میں سب چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، بس صحیح ہے، بس نماز پڑھو، پردہ کرو، باقی ہر ایک کا کلچر دوسرے سے مختلف ہے. بیسک انسان کی ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے، بیگم نماز پڑھ لیا کر، ہم مسلمان ہیں، پردہ کر لیا کر، باقی تو کھانا بناتی ہے نہیں بناتی، کچن صاف کرتی ہے نہیں کرتی، کوئی قومیں کرتی ہیں کوئی قومیں نہیں کرتی، کوئی پھوڑ عورتیں ہوتی ہیں کوئی سلیقے والی ہوتی ہیں، کوئی محبت والی ہوتی ہیں کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں. تو وہ اچھا اس میں یہ بھی فائدہ ہے بھائی کھانا وہاں اچھا بنتا ہے، اخلاق ادھر اچھے ہیں، گپ شپ کے لیے ادھر آ جایا کرو، کھانا کھانے کے لیے وہاں چلے جایا کرو، اتنا فائدہ ہے کہ نہیں، وہاں کھانا کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو کیونکہ پھٹا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں آپ کا وہاں پہ، وہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے. ایک شادی والا بیچارہ وہ کیا کرے گا، آپ خود سوچو، ساری خاصیتیں ایک عورت میں اکٹھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایک عورت بد اخلاق ہوتی ہے لیکن محبت بہت کرتی ہے، وہ یہ بھی ہوتا ہے، زبان تیز ہے لیکن محبت بھی ٹوٹ کے کرتی ہے. یہ جب آپ کی زیادہ شادی ہوں گی نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار یہ عجیب ہے، ضروری نہیں کہ بد اخلاق آپ سے نفرت کرتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ان کی بائی بون زبان کی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ان میں، ٹھیک ہے نا، تمیز سے بات ہی نہیں کرنی کبھی. لیکن جس کی ایک ہے نا وہ پھر چاہتا ہے ساری خاصیتیں اس میں ہونی چاہیے. تو ساری صلاحیتیں ایک عورت میں نہیں ہوتی، سمجھتے ہو، کھانا وہاں ملے گا، اخلاق یہاں ملیں گے، تربیت وہاں ملے گی. وہی پھر لطیفہ سوچ لیں، ایک دن یہاں ایک دن وہاں والا، بہت ہو گیا بھائی، کیا ہے جلدی بتاؤ، بہت زیادہ ہو گیا، بس یہ اہم امپورٹنٹ سوال دے دو باقی بعد میں. مجھے تو کوئی، میں شادی سے ٹاپک ختم کرتا ہوں پھر لوگ اس طرف آؤ، مجھے تو شادی کا بہت شوق ہے، ہوتی ہے، مگر بیگم کو بتا کے نہیں کرنا چاہتا، اب جس سے بھی مشورہ کرو تو منع کرتا ہے، اچھے بھلے گھر، اچھے بھلے خوش ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ بات تو صحیح ہے، اگر آپ اچھے بھلے ہیں اور خوش ہونے کے لیے دوسری کر رہے ہیں تو یہ آپ بہت بڑے بیوقوف ہیں. دوسری کے بعد انسان خوش صرف اسی دن ہوتا ہے جس دن رخصتی ہوتی ہے، اس کے بعد جب پکڑا جاتا ہے نا، خوشی گئی تیل لینے. تو یہ کام کرو ضرورت کی بیس پہ، زنا سے بچنے کے لیے، عورت کو ٹھکانہ دینے کے لیے، معاشرے میں چار شادیوں کو فروغ دینے کے لیے، تاکہ عورتوں کے گھر بسیں، ہر عورت کو شوہر مل جائے، اس نیت سے کرو. میں بار بار کہتا ہوں جہاد کی نیت سے کرو، پیڑے کھانے کے لیے کر رہے ہو تو یہ دماغ سے نکال دو، پیڑے ویڑے نہیں ملیں گے آپ کو، پھڈے ہوں گے، چورے چاقو نکلیں گے، سالے پکڑ کے کوٹیں گے، جو سسر عزت دے رہا تھا وہی آپ کا سب سے بڑا دشمن. ابھی سسرال میں جاتے ہو نا، عزت کے ساتھ چائے ملتی ہے، کیا کھانا پسند کریں گے، دوسری شادی کر کے جاؤ گے نا، بیل بجاؤ گے، کون آیا ہے، جی میں تشریف لایا ہوں، اس کے بعد گلی کے کتے آپ پہ چھوڑ دیں گے، سمجھ رہے ہو، وہ عزت عزت. ہاں پھر 8-10 سال کے بعد جا کے سیٹنگ پہ آ جاتا ہے معاملہ، لیکن 8-10 سال تو آپ کے گئے نا، سر کے بال وال گئے، میں نے بال دوبارہ لگوائے ہیں، اپنے ہی لگوائے ہیں، یہاں کے لے کے ادھر لگائے، ورنہ میرا پورا خطرناک ایئرپورٹ بن چکا تھا. لوگ کہتے تھے مفتی صاحب آپ ویسے تو دیکھنے میں زیادہ بوڑھے نہیں لگتے لیکن یہ اتنا آپ کے سر کو کیا ہو گیا. میں کہتا ہوں یار میں تو اس پہ حیران ہو گئی، جو باقی بچ گئے یہ کیسے بچ گئے، جو ٹینشنیں ہم نے اٹھائی ہیں اس میں اس پہ حیرانگی ہو رہی ہے. اچھا یہ میرے بال قدرتی کالے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، میں کوئی کالا گوڑا نہیں لگاتی، یہ قدرتی کالے ہیں، میں تو اس پہ حیران ہوں کہ یہ ابھی تک کالے رہ کیسے گئے، جو بچ گئے مجھے اس پہ حیران کی، جو ٹینشنیں ہم نے اٹھائی ہیں. آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ممبر پہ، ہا ہا ہو یہ کر رہا ہوں میں، تو بھائی جو مصیبت میں نے جھیلی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں. تو اس لیے جہاد کی نیت سے آپ چار شادیاں کریں، ضرب بھی بڑا ہوگا، اس کے بہت سے فائدے بھی ملیں گے آپ کو، لیکن سکون وکون گیا بولو دل لیتے ہیں، وہ دماغ سکون کے لیے کرو گے تو پھر پکڑے بھی جاؤ گے اور پھر پٹو گے بھی، دبا کے چھپ کے کرو تو بھی پکڑا جاتا ہے، بتا کے کرو، یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، آپ کی دوسری بیوی پکڑوا دے گی آپ کو، آپ نے چھپ کے دوسری شادی کی، ایگریمنٹ ہو گیا بھائی چھپان کے رکھنا ہے، کسی دن بیگم سے پھٹا ہوا نا دوسری سے فوراً کہے گی بتا دو، اس کے پاس اتنا بڑا ہتھیار آئے گا آپ اس کے ہمیشہ غلام بن کے رہو گے، اس کو پتا ہے یار اس کی کمزوری ہے فوراً. اور بہت سی عورتوں نے ایسا کیا ہے، آپ نے چھپ کی ذرا سا گڑبڑ کی، اس نے بتا دیا، اس کے بعد جو آپ پٹیں پھر جو آپ کو گالیاں ملی ہیں، وہی نختر نے کہا تھا نا میرے ماموں نے، جو پولیس والوں کو گالیاں دی ہیں، ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی ہیں، پولیس والے مجھ سے آ کے پوچھ رہے تھے یہ پارٹس کہاں پائے جاتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. تو ٹینشن تو ہے بھائی، کافی ہو گیا بھائی، بہت زیادہ ہو گیا، میں بھی تھک گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.